إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال النبي صلى الله عليه وسلم ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال أمن حلال أمن حرام. امام البخاری نے اور اسی طرح سے امام احمد نے اپنی مسند میں ایک حدیث نقل کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں پر ایک ایسا بھی زمانہ آئے گا کہ ایک آدمی اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا کہ اس نے مال کہاں سے حاصل کیا، حلال سے یا حرام سے۔ ایک ایسا وقت آئے گا کہ جس میں انسان کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ جو اس کی کمائی ہے، جو اس کی انکم ہے، جو اس کے پاس مال ہے، وہ مال حلال طریقے سے اس نے حاصل کیا ہے، حلال جگہ سے وہ مال آیا ہے یا حرام جگہ سے آیا ہے۔ اس حدیث سے بعد کے دور کی ایک بہت بڑی خرابی اور فساد جو لوگوں کی دینداری میں واقع ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حال کو بیان کیا ہے۔ تقوی یہ ہے کہ ایک انسان حلال چیز لے اور حلال چیز میں یا حلال ذریعے میں یا حلال مقصد میں اس کو خرچ کرے، اور جب تقوی میں بگاڑ آتا ہے، انسان کی دینداری میں بگاڑ آتا ہے، تو پھر اس کا خرچ اور اس کا کمانا دونوں کے بارے میں وہ بے احتیاط ہو جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے کو عام طور سے جس برائی نے جکڑ رکھا ہے، عقیدے کی برائی، بدعات کی برائی، اخلاقیات کے اعتبار سے خرابی، اسی کے ساتھ ساتھ معاشرتی اور معاشی اعتبار سے عام طور سے ہمارے معاشرے میں ایک بہت ہی بری چیز پائی جاتی ہے، وہ یہ کہ بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی کسی نہ کسی اعتبار سے سود کی گرفت میں پھنسے ہوئے ہیں۔ بعض تو وہ ہیں جو سود لینے والے بھی ہیں، لیکن عام طور سے مسلمانوں میں سودی کاروبار، چاہے وہ جاب کے اعتبار سے ہو یا پھر لون کے اعتبار سے ہو، یہ عام طور سے مسلمانوں میں پایا جاتا ہے کہ جس میں بینک کے ذریعے سے ایک آدمی بینک سے قرض لیتا ہے اور پھر اس کو اس پر سود بھی دیتا ہے، اور بعض وہ بھی ہیں جو قرض دیتے ہیں اور سود لیتے ہیں۔ تو اس طرح سے سود کے تعلق سے عام طور سے لوگوں میں بعض غلط فہمیاں بھی ہیں اور ہلکا پن بھی ہے کہ سود اتنا کوئی بڑی چیز نہیں ہے، کوئی ڈینجر چیز نہیں ہے۔ تو آئیے آج کے درس میں اس تعلق سے بعض باتیں ہم دیکھیں گے۔ اولاً تو یہ کہ سود کی برائی اسلام میں کیا ہے، سود لینا، سود دینا، یا سودی کاروبار میں ایک انسان کا سپورٹ کرنا وہ کیسا ہے۔ اسی کے ساتھ ہم دیکھیں گے کہ سود میں پھنسنے کے اسباب کیا ہیں، کیوں ایک آدمی سود میں پھنستا ہے، اور ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اس سود سے بچنے کے لیے ایک آدمی کو کیا کرنا چاہیے۔ تو بہرحال یہ بنیادی باتیں ہیں، اس کو ہم اس آج کے درس میں ہم دیکھیں گے۔ خوش قسمت ہے وہ انسان جو دنیا میں حلال کمائیں اور حلال میں اس کو خرچ کریں، اس لیے کہ اس نے آخرت کے حشر کے دو سوالات کی تیاری دنیا میں کر لی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حشر کے میدان میں، قیامت کے میدان میں، ابن آدم کے قدم اس وقت تک اپنی جگہ سے نہیں ہٹیں گے جب تک کہ وہ پانچ سوالات کا جواب نہ دے دے۔ ایک، عمر کس کام میں خرچ کی؟ دو، جوانی کی طاقت کہاں لگائی؟ تین، مال کہاں سے کمایا؟ چار، کس چیز میں خرچ کیا؟ اور پانچ، جو کچھ جانتا تھا اس کے مطابق کتنا عمل کیا؟ تو ان میں سے دو سوال آپ دیکھیں گے، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، یہ مستقل دو سوال ہیں۔ اور آج ہمارے فائنینشیل لائف کا تعلق جہاں تک کہ ہے، اس میں آپ دیکھیں کہیں نہ کہیں سے سود جو ہے آنے کی کوشش کرتا ہے، تو ہم یہ بھی دیکھیں کہ کیوں آدمی اس میں پھنس جاتا ہے اور کس طرح سے اس سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ یہ ایک بہت بڑا موضوع ہے، سود کا جو موضوع ہے ایک بہت بڑا موضوع، اس لیے کہ اس میں سود کی قسمیں الگ الگ کون سی ہیں، جو اس زمانے میں سے ربا الفضل ہے، یا اسی طرح سے ربا النسیئہ ہے، یا العینہ ہے، تو یہ مختلف اقسام سود کی تھیں، جو آج کے درس میں اگر ہم اسی کو شروع کر دیں گے کافی وقت اس میں چلا جائے گا۔ انشاءاللہ اس کو میں نے مؤخر کیا ہے آگے کے لیے کہ سود اس زمانے میں کیسا تھا اور کیا کیا صورتیں اسلام میں ہیں جس کو سود قرار دیا گیا ہے، جس سے بچنا چاہیے۔ تو ایک مستقل موضوع ہے جو کہ تحقیقی موضوع ہے، اور اس میں بہت زیادہ تفصیل دیکھنی پڑے گی، روایات، اختلافات، اس کے بعد میں راج مرجو کیا ہے، یہ سب ہم کو دیکھنا پڑے گا، تو میں نے اس کو مؤخر کر دیا۔ آلریڈی جس چیز کو ہم سود جانتے ہیں اسی کے بارے میں کم سے کم کیا برائی ہے، جیسے بینک کا سود ہوتا ہے، یا کوئی جو آدمی مالدار ہوتا ہے وہ قرض دے کے سود لیتا ہے، اس پر 100 روپیہ دے دیا اور کہا کہ ایک سو روپے کے اوپر 110 روپیہ تم کو دینا پڑے گا، 10% کے اعتبار سے قرض لوٹانا پڑے گا۔ تو اس طرح کا جو سود ہے، چاہے وہ ایک عام آدمی کا سود ہو، بنیے کا سود جس کو آپ کہتے ہیں، اور دوسرا سود جو ہے یہ بینک کا سود ہوتا ہے، آج ہم اسی پہ گفتگو کریں گے، باقی جو دوسری اس کی تفصیلی اقسام ہیں انشاءاللہ کسی یعنی مستقل درس میں اس کو ہم دیکھیں گے۔ اسلام سے پہلے بھی سود تھا، اور سود اگرچہ اللہ تعالیٰ نے اسلام سے پہلے بھی، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا، لیکن اس کے باوجود یہود سود میں مبتلا تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ نساء آیت نمبر 160-161 میں فرمایا، فَبِظُلْمِ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، هَادُوا یہود کے ظلم کی وجہ سے، فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ، یہود کے ظلم کی وجہ سے اور اللہ کی شریعت کو توڑنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر بہت ساری حلال چیزوں کو بھی حرام کر دیا۔ جب انہوں نے سرکشی کی اور اللہ کی حدوں کو توڑنے لگے، ظلم کرنے لگے، زمین میں فساد کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا میں بہت ساری حلال چیزوں کو بھی ان پر حرام کر دیا۔ حرمنا علیہم طیبات احلت لہم وبصدہم عن سبیل اللہ کثیرا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ سزا ان کو کیوں دی؟ ایک وجہ اس یہ بھی تھی، وبصدہم عن سبیل اللہ کثیرا، اللہ کی راہ سے دوسروں کو روکنے کی وجہ سے، کہ خوب روکتے تھے دوسروں کو اللہ کی راہ سے۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، اور ان کے سود لینے کی وجہ سے، حالانکہ ان کو اس سے منع کر دیا جا چکا تھا۔ یہاں پر اللہ نے یہودیوں کے بارے میں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو سود سے منع کر دیا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ سود میں ملوث ہوتے تھے اور سود لیتے تھے۔ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھا جایا کرتے تھے، دھوکے سے چھین کر یا کسی اور طرح سے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ان میں سے جو لوگ کافر ہو چکے ہیں ان کے لیے ہم نے ویسے بھی بڑا دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو یہ سورہ النساء آیت نمبر 160 اور 161 میں اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے پہلے جو یہود تھے اس پچھلی شریعت میں بھی سود کو حرام کیا تھا، لیکن یہود اس حرمت کے باوجود حیلوں کے ذریعے سے اور اپنی طرف سے چال بازیوں کے ذریعے سے انہوں نے سود کو حلال کر لیا تھا۔ وہ یہ کہتے تھے کہ آپس میں تو سود نہیں لینا چاہیے، لیکن یہ جو دوسرے لوگ ہیں جو یہودی نہیں ہیں ان سے ہمارا کوئی معاملہ نہیں ہے، ان سے ہم سود لے سکتے ہیں، ہاں آپس میں ہم کو سود نہیں لینا چاہیے، لیکن جو یہودی نہیں ہیں ان کے بارے میں کہنا تھا کہ ان سے سود لے سکتے ہیں، تو جو سود اللہ نے ان پر حرام کیا تھا وہ آپس سے سود لینے والے بن گئے، تو اللہ نے ان پر لعنت بھی کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا کی وعید سنائی، اور اسی طرح سے بہت ساری حلال چیزیں بھی اللہ تعالیٰ نے ان سے ناراض ہو کر ان پر حرام کر دی، یہ سزا کے طور پر تھا۔ اسی طرح سے جاہلیت میں مکہ میں بھی عرب کے مشرکین سود لیا کرتے تھے، سودی کاروبار اس میں تھا۔ مجاہد تابعی ہیں، کہتے ہیں فی الربا الذی نہی اللہ عنہ، اس ربا کے بارے میں جس سے اللہ نے منع کیا ہے، کہتے ہیں کانوا فی الجاہلیت یکون للرجل علی الرجل الدین، جاہلیت کے زمانے میں ایک آدمی کا دوسرے آدمی پر قرض ہوا کرتا تھا، فیقول لک کذا و کذا وتؤخر عنی فیؤخر عنہ، تو ایک آدمی کی جب مدت ہو جاتی تھی قرض ادا کرنے کی تو کہتا تھا کہ ٹھیک ہے، جیسے مثلا 100 روپے اس کے اوپر ہیں تو کہتا تھا ٹھیک ہے 100 نہیں، اب میں 150 روپے تجھ کو دوں گا اور مہلت مجھ کو دے، پھر وہ مہلت آتی تھی کہتا نہیں میں تجھ کو اور 300 روپے دوں گا لیکن تھوڑا اور 2 مہینے کی مہلت دے دے۔ تو جاہلیت میں اس طرح سے قرض کے ساتھ میں بھی سود جڑا ہوا تھا کہ جب ایک آدمی ایک مقررہ مدت میں نہیں دے پاتا تھا تو وہ مدت کو بڑھاتا تھا اور اسی طرح سے اس کے لیے مال جو قدر تھی اس کی قیمت تھی جو قرض تھا اس کو بھی کیا کر دیتا تھا، بڑھا دیتا تھا۔ یہ بھی سود کی شکل تھی جو جاہلیت میں عربوں میں چلتی تھی، اسلام سے پہلے، اسلام نے اس کو حرام کر دیا۔ اس کو امام الطبری نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 275 کے ضمن میں بیان کیا ہے۔ تو اسلام سے پہلے یہود اور عرب کے مشرکین عام طور سے سود میں مبتلا تھے، اسلام آیا تو اسلام نے اس خباثت کو ختم کر دیا، اس لیے کہ سود ایک طرف تو ایک انسان کو جو مالدار ہے بے عملی اور عیاشی کی طرف لے جاتا ہے، اور دوسری طرف ایک غریب آدمی کو اور زیادہ پھنساتا چلا جاتا ہے، سماج کے اندر بے عملی کا مزاج پیدا ہوتا ہے۔ کسی آدمی کے پاس 1,00,000 کروڑ روپے ہیں، اب سود کا سسٹم اگر ہے وہ بولتا ہے بھائی کام کرنے کی ضرورت کیا ہے، ایف ڈی کر دو، بینک میں اپنا اماؤنٹ رکھ دو، انٹرسٹ لیتے رہو، پیسہ آتا رہے گا، کام کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ سماج کی کریٹیویٹی ختم ہو جاتی ہے۔ ایک آدمی جو سود لیتا ہے یعنی بینک سے یا کہیں سے بھی قرض لیتا ہے جس کو ہم بنیے کا قرض کہتے ہیں، کمپاؤنڈ انٹرسٹ بھی ہوتا ہے کہ اصل میں جو سود لگتا ہے وقت پر نہیں دے پائے تو پھر ٹوٹل پہ سود لگتا ہے، پھر اس کے ٹوٹل پہ سود لگتا ہے۔ تو اس طرح سے آپ دیکھیں کئی کسان ہیں جنہوں نے خودکشی کی ہے، کئی لوگ ہیں جو قرض لے کر ادا نہیں کر پاتے ہیں، ان کا قرض کتنا ہوتا ہے، اتنا ہوتا ہے، اور ان کا سود کتنا ہوتا ہے، اتنا ہوتا ہے، یعنی گلاس کے بقدر ان کا کیا ہوتا ہے، قرض ہوتا ہے، اور ڈرم کے بقدر ان کا کیا ہو جاتا ہے، سود ہو جاتا ہے، وہ نہیں دے پاتے ہیں۔ کئی ایسے ملک ہیں جس کو آپ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کہہ سکتے ہیں، تو ایسے ملک ہیں جو غریب ملک ہیں، ان کو جو قرض ملا ہے یو این سے یا جہاں سے بھی ملا ہے اس کا سود بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، انٹرسٹ ریٹس ہوتے ہیں اس کے، اور وہ لوٹا نہیں پاتے ہیں اور وہ پیچھے کے پیچھے ہی ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اور ریسیشن کا جو مصیبت ابھی آئی تھی، کئی لوگوں نے خودکشیاں کی، کئی کاروبار بگڑ گئے یورپ میں اور امریکہ کی طرف، اس طرف، یہاں تک ایشیا میں وہ بیماری ابھی تک نہیں آئی، اس لیے کہ یہاں کے انویسٹمنٹ وہاں نہیں تھے، اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں۔ تو آپ دیکھیں کئی زندگیاں اس سے خراب ہو گئیں کیونکہ سود کے جو ہے چکر میں بڑھتے 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 سود بڑھ گیا، مارکیٹ میں کچھ بھی نہیں ہے اور لوگوں نے پیسہ نکال لیا اور ہے کچھ نہیں مارکیٹ کے اندر۔ تو اس طرح سے جو ہے ریسیشن وغیرہ کی وجہ سے بھی ایک بہت بڑا دھکا، یعنی انٹرنیشنل لیول پر، یعنی لوگوں کے تجارتی معاملات کو لگا ہے۔ تو بہرحال سود کے بہت سارے نقصانات ہیں۔ ایک انسان میں اسلام جو مزاج پیدا کرنا چاہتا ہے وہ خیر خواہی کا اور تعاون کا مزاج ہے، کہ ایک آدمی اس کے پاس پیسہ ہے، اسلام اس کو سکھاتا ہے تو غربا کی، فقراء کی مدد کر۔ لیکن سود کیا سکھاتا ہے، تیرے پاس پیسہ ہے، پیسہ یا تو بینک میں رکھ اور اس کا انٹرسٹ لیتا رہے، یا کسی کو قرض دے اس پہ انٹرسٹ لے، تو یہ جو پیسہ ہے انسان کے پاس، مالدار مالدار ہوتا چلا جاتا ہے اور غریب غریب ہوتا چلا جاتا ہے. اسلام ایک ایسی جو ہے ایسی فائنینشیل سٹرکچر اسلام نہیں چاہتا ہے. اسلام یہ چاہتا ہے کہ جو اوپر ہے اور جو نیچے ہے ان کا گیپ کم ہو اور ان کا ایک بیلنس قائم ہو. لیکن سود سے بیلنس خراب ہو جاتا ہے، سود سے نیچے والا اور نیچے، اوپر والا اور اوپر چلا جاتا ہے اور سماج میں بے امنی کا مزاج آتا ہے. اسی طرح سے ایک آدمی میں حرص اور لوٹنے کا مزاج پیدا ہوتا ہے اور یہ امیر طبقے میں پیدا ہوتا ہے، اور غریب طبقے میں بغاوت کا اور امیروں کے خلاف ریولیوشن کا مزاج پیدا ہوتا ہے. تو سماج کا سٹرکچر بھی سود سے بگڑتا ہے، بہت ساری خرابیاں اس کے اندر ہیں جس کا یہ محل نہیں ہے. میں اس میں قرآن سنت کی روشنی میں جو آیات اور احادیث ہیں میں انہیں پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، لیکن ایک مقدمے کے طور پر سود میں کتنی خرابیاں سماجی سطح پر ہیں آپ اگر غور کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں بینک دیتا ہے نا سود، کتنا اچھا ہمدرد ہے ہمارا. بینک کسی کو بھی نہیں دیتا ہے جب تک کہ اس کے پاس کچھ ضمانت نہیں ہو. کوئی غریب آدمی جا کے کھڑا ہو جائے بھائی مجھ کو قرض چاہیے، نہیں دیتا ہے جب تک کہ اس کی ادائیگی کی شکلیں نہ ہوں، کوئی ضمانت اس کے پیچھے نہیں ہو تب تک نہیں دیتا ہے بینک کسی کو. ہر آدمی کو بینک نہیں دیتا ہے. تو بہت ساری خرابیاں اس صورت میں ہیں، اور شرعی برائی اس کی ایک الگ چیز ہے. بظاہر ایک چیز اچھی دکھائی دیتی ہے لیکن لانگ رن میں وہ کتنی بری ہو سکتی ہے ایک انسان اس کو نہیں سمجھ سکتا ہے، یہ اللہ ہی جانتا ہے. تو جو چیز ہم کو غلط بتایا گیا ہے ہم کو اس کو مان لینا چاہیے. آپ دیکھیے اسلام نے نکاح کی زندگی رکھی اور زناکاری اسلام نے حرام کی ہے. میں یہ مثال اس لیے بھی دے رہا ہوں کہ سود کا اور زنا کا ایک رشتہ بھی ہے، یعنی حدیثوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو کئی جگہ پر برابر رکھا ہے. آپ دیکھیے زنا کے سلسلے میں اسلام نے حرام کر دیا، نکاح کی زندگی جیو، زناکاری حرام ہے. اب مغربی ممالک میں اس قاعدے کو توڑ دیا گیا. بولے کیا ہے شادی کرنے کا ایک قید خانہ، آدمی کو خواہش پیدا ہوئی، آدمی بھی راضی ہے عورت بھی راضی ہے، دونوں بھی اپنی خواہش پوری کر لیں، کیا مسئلہ ہے کیا مسئلہ ہے؟ اب وہ کتنا خوبصورت دکھائی دیا، فریڈم، اور یہ ترقی رہی. لیکن اس ترقی سے کیا ہوا، آج عالمی سطح پر کیسی کیسی بیماریاں پھیل گئی. ایسی بیماری ایڈز جس کا علاج اب تک علاج نہیں ہے اس کا، اور پریشان ہے. اب کیا ہو گیا، اب بھائی سنبھالو، اب پورا اس کا ابھیان چل رہا ہے. پہلے سمجھ میں نہیں آیا، اسلام نے 1400 سال پہلے کیا کر دیا، اس کو حرام کر دیا. تو ایک انسان جو ہے آج سمجھ نہیں پاتا اس کی برائی کیا ہے، لیکن ایک وقت آنے کے بعد اس کے نتائج دیکھ کر سمجھ میں آتا ہے کہ یہ برا تھا. لیکن اسلام ہم کو ٹھوکر کھا کے سنبھلنے سے پہلے، ٹھوکر کھائے بغیر سمجھ جاؤ، یہ اسلام سکھاتا ہے کیا برا ہے. لیکن انسان کیسا ہے، انسان مانتا نہیں جب تک کہ دیکھتا نہیں ہے. انسان بولتا پہلے گڑے میں گروں گا میں، جب ہڈی ٹوٹے گی تو پھر نیکسٹ ٹائم گاڑی سے ہی چلاؤں گا. کیوں؟ بہت عقل مند ہے انسان، بہت عقل مند ہے. تو یہ عقل مندی انسان کو لے ڈوبتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. تو شرافت اسی میں ہے کہ اس بات کو ہم مان لیں، ہم نہیں جانتے، ہم نہیں جانتے کہ اللہ نے جس سے منع کیا ہے، ساری دنیا کہہ رہی ہو کہ اچھا ہے، ہم نہیں جانتے. ہم کو مان لینا چاہیے اللہ نے جب کہا وہ برا ہے تو برا ہے، چاہے ساری دنیا کہے وہ اچھا ہے. یہ سمجھداری ہم کو اعتراف کرنا ضروری ہے، ہم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے کیا برائی ہے، ہم نہیں جانتے. جیسے ایک بچہ نہیں جانتا ہے کہ الیکٹرک کے وائر کو چھونے میں کیا نقصان ہے، اس کو تو کھلونا دکھائی دیتا، لیکن اس کے باپ کو معلوم ہے. کیا معلوم ہے، اس سے اس کو شوق لگے گا، ہلاک ہو سکتا ہے. تو ویسے آج ہم کو نہیں معلوم ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے، آپ نے بتا دیا کہ اس میں نقصان ہے کیونکہ اللہ نے آپ کو بتایا ہے، آپ معلم سے ہمارے. تو یہ سود کے بارے میں یہ بات یاد رکھیں کہ سود برا ہے، چاہے کتنی ہی شکل بدل بدل کے خوبصورت بن بن کے وہ سامنے آئے، سود برا ہے. آئیے دیکھتے ہیں ربا کی کیا وعید ہے. آج ہمارا جو وقت ہے اس میں میں یہ بھی بتا دوں کہ چونکہ کل کا معاملہ ڈاؤٹ فل ہوتا ہے اور پبلک چاند اور شیر خرمے کی تیاری میں ہوتی ہے، اس لیے عید سے متعلق جو ہمارا کل موضوع ہے تھا ہونے والا، وہ انشاءاللہ آخر میں آج ہی کے درس میں کچھ اس میں نکات بتا دوں گا. اس لیے کہ ہو سکتا ہے کل چاند دکھائی دے، ہو سکتا ہے نہیں بھی دکھائی دے، اور اگر نہ بھی دکھائی دے تو پھر تیاریاں انسان کی ہوتی ہیں، آخری دن آدمی کا پورا 11th hour جس کو آپ کہتے ہیں اس میں آدمی پوری تیاری میں ہوتا ہے، تو کل کا دن ہم چھٹی دے دیں گے، اور آج جو ہے کل کے درس سے متعلق جو باتیں تھیں مختصر میں وہ آخری منٹوں میں میں کچھ بتا دوں گا انشاءاللہ. جہاں تک کہ سود کا تعلق ہے، سود کو عربی زبان میں ربا کہتے ہیں. ربا کا لفظ بنا ہے ربا سے، ربا کے معنی ہوتے ہیں بڑھنا، زیادہ ہونا. تو سود میں زیادتی ہوتی ہے دنیوی اعتبار سے بظاہر، کہ 100 پر 10 تو 110، تو یہ بڑھنا ہوتا ہے، اس اعتبار سے سود کو کیا کہتے ہیں؟ ربا. لیکن حقیقی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو سود بڑھتا نہیں ہے، سود گھٹتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہ تعالیٰ نے سود میں برکت نہیں رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے صدقات میں اور تجارت میں برکت رکھی ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کئی باتیں بتائی اور حدیث میں بھی کئی باتیں سود کی برائی میں آئی، ایک ایک کر کے ہم دیکھیں گے، 10 باتیں میں بتاتا ہوں اس سلسلے میں. نمبر 1، سود کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو، سود کے ذریعے کتنا ہی بڑھوتری کیوں نہ ہو جائے، سود کا انجام گھٹنا ہے، اس میں برکت نہیں بلکہ اس میں کیا ہے؟ اس میں نقص اور کمی ہے. قرآن کریم میں سورہ البقرہ آیت نمبر 276 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا يحب كل کفار اثیم. یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے، سود کو یمحق برباد کرتا ہے، مٹاتا ہے، گھٹاتا ہے. ویربی الصدقات، اور صدقے کو بڑھاتا چلا جاتا ہے، صدقے کو بڑھاتا ہے. آخرت کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے صدقے میں برکت رکھی ہے. ایک آدمی صدقہ دنیا میں کرے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں اس کے بدلے دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس صدقے کو اپنے دائیں ہاتھ میں قبول کرتا ہے اور اس کو پالتا رہتا ہے، پروان چڑھاتا ہے، اس کو ترقی دیتا ہے، یہاں تک کہ ایک آدمی کا چھوٹا چھوٹا صدقہ گویا کہ وہ کھجور کی گٹھلی کے برابر تھا، قیامت کے دن وہ اس کو احد پہاڑ کی طرح بن کے ملے گا، اللہ اس کے صدقات کو بڑھا دیتا ہے. یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے، برباد کرتا ہے، ڈھاتا ہے. ویربی الصدقات، اور اللہ تعالیٰ صدقات کو پروان چڑھاتا ہے، بڑھاتا ہے. واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اور اللہ تعالیٰ ناشکرے گناہگار کو، منکر کو، گناہگار کو پسند نہیں کرتا ہے. جو انکار پر تلا ہو کفار، جو ناشکری پہ تلا ہو کفار، اور اثیم گناہ میں پڑے لت پت آدمی کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے. یہ سورہ البقرہ کی آیت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما احد اکثر من الربا الا کان عاقبت امره الى قلت. جو بھی کوئی ربا میں جتنی زیادتی کرے، کتنا ہی کیوں نہ بڑھ جائے، اس کا انجام گھٹنے پر ہی ہوتا ہے، اس کا انجام کمی پر ہوتا ہے. سود سے چاہے کتنی ہی تجارت بڑھا لے، سود سے آمدنی اور کتنا ہی کچھ نہ بڑھا لے، اللہ تعالیٰ نے اس کے انجام میں قلت رکھی ہے، اس میں برکت اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی ہے، اس میں برکت نہیں ہوتی ہے. اس کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ. جو بھی ربا تم دیتے ہو، لیربو فی اموال الناس، تاکہ لوگوں کے مالوں میں سے تم بڑھا لو، فلا یربو عند اللہ، اللہ کے پاس وہ بڑھتا نہیں ہے. وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ، اور جو زکوٰۃ تم اللہ کی رضا کے لیے دیتے ہو، فاولئک هم المضعفون، تو یہ ہیں جو اپنے مال کو بڑھاتے ہیں. تو آدمی مال کسی کو دیتا ہے سود کے لیے، یہ سوچ کے کہ بڑھ جائے گا میرا مال، یہ نہیں بڑھتا ہے، اور اللہ کے پاس بھی نہیں بڑھتا ہے، اور نہ دنیا میں اللہ اس میں برکت ڈالتا ہے. لیکن جو آدمی صدقات اور زکوٰۃ دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت رکھی ہے، اللہ کے ہاں یہی لوگ ہیں جن کے مال میں بڑھوتری ہوتی ہے اور آخرت میں بڑھ کے ان کو ملے گا. یہ سورہ روم کی آیت نمبر 39 ہے. نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے سود پر لعنت کی ہے، اور سود سے جڑے ہوئے تمام لوگوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لعن اللہ الربا وآکلہ وموکلہ، لعن اللہ الربا وآكله وموكله وكاتبه وشاهده وهم يعلمون. اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے، یہ اللہ کی لعنت ہو کس پر؟ ربا پر، سود ہی پر لعنت ہے اللہ کی طرف سے. اور وہ آکیلہ ہو، اس کا کھانے والا، سود کھانے والے پر اللہ کی لعنت. وہ موکیلہ ہو، سود کھلانے والے پر اللہ کی لعنت. آدمی سمجھتا ہے سود لینے والے پر لعنت ہونی چاہیے کیونکہ مال گھسیٹ رہا ہے یہ، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سود لینے والے یعنی کھانے والے، کھانے والا یعنی لینے والا، اور کھلانے والے یعنی دینے والے، دونوں پر لعنت کی ہے. اللہ ان سب کی حفاظت فرمائے. وکاتبہ، اور سود کے لکھنے والے پر، اس کا جو بھی اکاؤنٹ اور رجسٹر مینٹین کرتا ہے، اس کے لکھنے یا گواہ بنتا ہے، ڈاکیومنٹ بناتا ہے، اس پر بھی لعنت کی ہے. وشاہدہ، اور ایک روایت میں وشاہدیہ، اس کے گواہوں پر، ایک ہو یا دو ہو، اس کے گواہ پر بھی لعنت کی کہ کوئی گواہ بنتا ہے سود کے معاملے میں. وہم یعلمون، اگر وہ جان رہے ہوں کہ معاملہ سود کا ہے اور سود حرام ہے، اور پھر اس ٹرانزیکشن میں ہوں، تو لینے والا، دینے والا، گواہ، لکھنے والا، سب پر کیا ہے؟ لعنت ہے. تو سود سے لعنت جڑی ہوئی ہے، بے برکتی جڑی ہوئی ہے. اس کو امام الطبرانی نے الکبیر میں روایت کیا، یہ حدیث صحیح ہے. اسی طرح سے سود جو ہے، چونکہ یہاں پر لعنت ہے، اور لعنت کسی چیز کے حرام ہونے کی دلیل فی نفس ہی ہوتی ہے، کیونکہ ہر غلط کام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت نہیں کی ہے، لیکن جس چیز پر لعنت کی ہے وہ اپنے آپ غلط ہوتا ہے اور زیادہ غلط ہوتا ہے. اسی لیے علماء نے کبیرہ گناہ کی علامات میں سے یہ بھی بات بتائی ہے کہ گناہوں میں کچھ چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، کچھ بڑے گناہ ہوتے ہیں، سیریس گناہ ہوتے ہیں، گریڈز ہوتے ہیں گناہ. تو گناہ کبیرہ ہے، اس کی علامت کیا ہے؟ کہ اس پر لعنت کی گئی ہو، اس پر جہنم کی وعید ہو، اللہ کی ناراضگی کا اس کے بارے میں ذکر ہو، اللہ تعالیٰ دنیا میں سزا دے گا کیا اس پہ وعید ہو، اس طرح کی بات جس پر آتی ہے وہ کبیرہ گناہ ہوتا ہے، بڑا سیریس گھناؤنا گناہ ہوتا ہے، اور سود انہی میں سے ہے. نمبر تین، سود کبیرہ گناہوں میں سے ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اجتنبوا السبع الموبقات، سات ہلاک کرنے والے موبقات گناہوں سے بچو. الشرک باللہ، نمبر ایک، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، شرک نمبر ایک پر ہے سارے گناہوں میں، برے گناہوں میں، بڑے گناہوں میں شرک سب سے اوپر ہے. والسحر، اور جادو، جادو کرنا، جادو کروانا، یہ سب کبیرہ گناہ ہے. وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق، اور ناحق کسی جان کو قتل کرنا، ناحق کسی جان کو قتل کرنا بغیر شکار کے، مثلا کسی جانور کو اپنی مرضی سے، یعنی بغیر ذبح کیے، بغیر کھانے کی نیت کے، بس تیر آزمانے کے لیے آدمی کیا کرے، نشانہ آزمانے کے لیے جانوروں کو قتل کرے، پرندوں کو جو ہے مارے، تو اس طرح سے قتل کرنا یہ حرام ہے، اسلام میں جائز نہیں ہے. وأكل الربا، اور سود کھانا یہ بھی اس میں ہے. وأكل مال اليتيم، اور یتیم کا مال ہڑپ کر جانا. والتولی یوم الزحف، اور جنگ کے دن آدمی کا پیٹ پھیر کے بھاگ جانا. وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات، اور بھولی بھالی پاک دامن، بھولی بھالی پاک دامن غافل عورتوں سے، جو یعنی ایمان والی عورتیں ہیں، ان پر تہمت لگانا، زنا کی تہمت لگانا، بد کردار، بد چلن ہونے کی تہمت لگانا. تو یہ کیا ہے؟ کبیرہ گناہوں میں سے، اور ہلاک کرنے والے گناہوں میں سے. اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. تو یہ سود ان کبیرہ گناہوں میں سے ہے جو بہت ہی سخت گناہ ہے. اس کے دیکھیے، شرک اور قتل اور تہمت، ان کے بیچ میں جو ہے ربا آ رہا ہے، سود اس کے ساتھ میں آ رہا ہے، اور دیکھیے کس کس کے ساتھ میں آتا ہے. سود کی برائی میں یہ بھی ہے کہ جو لوگ سود لیتے ہیں، سود کھاتے ہیں، ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے جنگ کا اعلان کیا ہے. ایسے لوگ ان لوگوں کے برابر ہیں گویا کہ اللہ کو جنگ کے لیے چیلنج کرے. کتنی سخت بات ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو. وذروا ما بقی من الربا، اور جو سود تمہارا اب بچ گیا ہے کسی کے اوپر اس کو چھوڑ دو. ان کنتم مؤمنین, اگر تم واقعی ایمان والے ہو. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا, اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا. فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, تو تیار ہو جاؤ, اعلان سن لو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کا, اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا اعلان سن لو, تیار ہو جاؤ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے. وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ, اور تم نے اگر توبہ کر لی, سود چھوڑ دیا, تو تمہارا رأس المال تم کو ضرور ملے گا. کسی کو اگر 10,000 تم نے دیے تھے اور اس پر تم نے سود بھی طے کیا تھا, اب تم کو معلوم ہو گیا کہ سود حرام ہے, سود چھوڑ دو, لیکن سود کا جو ٹرانزیکشن تمہارا ہوا تھا پورا باطل نہیں ہوتا ہے, بلکہ جو تم نے قرض دیا تھا وہ تم لے سکتے ہو, سود تم نہیں لے سکتے. تو یہ جو کوئی آدمی کہہ دے گا سود کا ڈیل ہی حرام ہے, تو تمہارا ڈیل ہی ختم ہو گیا, تو تمہارا اصل مدل جس کو ہمارا کہا جاتا ہے, تمہارا پرنسپل بھی گیا. کیوں؟ ڈیل ہی غلط تھی. تو جو ڈیل ہی غلط ہے تو سب غلط, ختم, تمہارا پیسہ گیا, ہم سود نہیں دیتے. ایسا کوئی آدمی نہیں کہہ سکتا ہے. بلکہ کسی نے سود کا کسی سے ڈیل کیا ہو تو اب اس نے سود نہیں دینا ہے, لیکن اس کا اصل جو پیسہ ہے, قرض لیا تھا, وہ واپس اس نے دینا ہے. کوئی آدمی سنے گئے چلو بینک سے اچھا ہو گیا, اب بینک کو پیسے ہی دینا نہیں, سب ڈبانا ہے. بینک سے آپ نے جو سود کا معاملہ کیا, آپ سود نہیں دو گے, لیکن بینک نے جو آپ کو قرض دیا ہے آپ نے اس کو دینا ہے. آپ ہی نہیں بول سکتے سود حرام ہے اس لیے ڈیل بھی غلط, تو ہم قرض بھی نہیں دیں گے. وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ, اگر تم توبہ کر لو تو سارے رؤوس اموال, تمہارا اصل مال تم لے سکتے ہو. لا تظلمون ولا تظلمون, نہ تم دوسروں پر ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے. یعنی تم دوسروں پر ظلم نہ کرو کہ تم ان سے سود لو, اصل قرض سے زیادہ لو, اور نہ تم پر ظلم ہو کہ تمہارا اصل مال بھی ہڑپ ہو جائے اور تم کو دیا ہوا قرض بھی واپس نہ ملے. تو جتنا تم نے قرض دیا ہے اتنا تم قرض واپس لے سکتے ہو, لیکن سود نہیں لے سکتے. یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 278 اور 279 ہے. سلیمان ابن عمر اپنے والد سے نقل کرتے ہیں, سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجۃ الوداع, میں نے حجۃ الوداع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا, آپ فرما رہے تھے, الا ان کل ربا من ربا رب الجاہلیت موضوع, خبردار جاہلیت میں اسلام سے پہلے جتنا سود تھا سب کا سب ختم, موضوع سب کا سب اتار دیا گیا, ہٹا دیا گیا. وضع کا مطلب ہوتا ہے ہٹانا, راحت اس سے دے دینا. تو تمہارا جو جاہلیت میں کسی کا کسی پر اگر قرض رہا ہو تو سارا کا سارا کیا ہو گیا, ابھی میں اس کو باطل کر رہا ہوں, میں اس کو نلیفائی کر رہا ہوں, میں اس کو ختم کر رہا ہوں. الا ان کل ربا من رب الجاہلیت موضوع لکم رؤوس اموالکم, تمہارے لیے تمہارا اصل مال ہے, تم لے سکتے ہو. لا تظلمون ولا تظلمون, تم نہ دوسروں پر ظلم کرو اور نہ دوسرا کوئی تم پر ظلم کرے. یہ اسلام کی تعلیم ہے کہ ایسا بھی نہیں ہو کہ اصل آدمی جو مال والا ہے جس نے قرض دیا تھا اس کا مال بھی برباد ہو جائے. تو اسلام نے دونوں کے حقوق کی رعایت کی ہے, اس کا بھی حق ہے اس کا بھی حق ہے, لینے والے کا بھی کچھ حق ہے کہ وہ سود نہ دے, اصل سے زیادہ نہ دے, اور جس نے قرض دیا ہے اس کا بھی حق ہے کہ اس کا مال اس کو واپس ملے. تو ایسا نہیں کر دیا کہ سبھی ختم, بلکہ اسلام نے دونوں کی رعایت کی ہے. یہ ابو داؤد کی روایت ہے اور یہ صحیح روایت ہے. نمبر 5, سود کی برائی کیا ہے. سود میں شرک اور زنا کی بو ہے. اگر گناہوں کو ایک لائن میں کھڑا کیا جائے صف میں, کیٹیگریز میں, تو سود کون سی کیٹیگری میں آتا ہے؟ شرک اور زنا جس لائن میں کھڑے ہوتے ہیں سود اس لائن میں کھڑا ہو سکتا ہے. اتنا گندا گناہ ہے, اتنا برا گناہ ہے کہ زنا اور شرک کی کیٹیگری میں آتا ہے. سود لینے دینے سے آدمی مشرک نہیں ہوتا ہے, لیکن یہ گناہ اتنا گندا ہے کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ میں ہے؟ اس گناہ کا شرک اور زنا کے ساتھ میں. تو اس طرح کا گھناؤنا گناہ یہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت سخت بات کہی ہے سود کے بارے میں, اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. آپ نے فرمایا, الربا 73 بابا, سود کے 73 دروازے ہیں. کتنے؟ 3 اور 70. فرقے بھی کتنے ہونے والے ہیں؟ 73. تو 3 اور 70 کتنے ہوتے ہیں؟ 73. الربا 73 بابا ایسرها مثل ان ينكح الرجل امه. اس میں سے سب سے لو لیول کا سود، سود کے بھی کیٹیگریز ہیں، بڑھتے 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 ایک دم ڈینجر سود بھی ہوتا ہے، تو اس میں سب سے ہلکا لو لیول کا سود کیسا ہے؟ ایسا ہے کہ آدمی اپنی والدہ سے ہی نکاح کر لے. سب سے کم درجہ کیا ہے اس کا؟ ایک انسان اپنی ماں سے نکاح کرے. یہاں پر نکاح لغوی معنی میں ہے، شرعی معنی میں نہیں ہے، اس کو یاد رکھیں، یعنی ماں سے تعلق قائم کرنے کے جیسا ہے. وَإِنَّ أَرْبَ الرِّبَا اِرْضُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ. اور سود میں سب سے گندا سود یہ ہے کہ ایک آدمی اپنے مسلمان بھائی کی عزت اچھالے. بتائیے کتنا ڈینجر ہوگا. آپ حدیث کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. سود کے 73 گریڈز ہیں، درجے ہیں. ان میں سب سے نچلا کیسا ہے؟ جیسا، یعنی سود لینا ایسا ہے جیسا ایک انسان اپنی ماں سے نکاح کرے. اور ان میں اوپر کا لیول کیا ہے؟ ایک مسلمان کی عزت اچھالنا. تو یہ کتنا گندا ہوگا، یہ کتنا برا ہوگا. آدمی اتنا معمولی سمجھتا ہے، کسی پہ بھی تہمت لگا دی، کسی کے بھی بارے میں کچھ بھی بول دیا، کسی پہ بھی جھوٹا الزام لگا دیا، کسی کے بھی بارے میں غلط بات پھیلا دی، یہ اتنا گندا ہے. آپ نے فرمایا اس کا نچلا درجہ سود کا یہ ہے کہ ماں سے آدمی نکاح کرے. اور سب سے اوپر کا درجہ یہ ہے سود کا، ارب الربا، سود میں بڑا سود یہ ہے کہ ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی عزت اچھالے. اتنا ڈینجر یہ ہے، یعنی سود سے بھی ڈینجر کیا ہے؟ مسلمان کی عزت کو اچھالنا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس کو امام الحاکم نے روایت کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، درہم ربا یاکلہ الرجل وهو یعلم اشد من 36 زنیۃ. اور سخت بات آپ نے کہی. امام احمد اور طبرانی نے اس کو روایت کیا ہے. آپ نے فرمایا کہ درہم ربا، سود کا ایک درہم، سود کا ایک درہم، درہم دینار یہ عرب کی کرنسی ہے، وہاں چلتی تھی، آج بھی چلتی ہے. سود کا ایک درہم جو ایک آدمی کھاتا ہے، وہ یعلم، جان بوجھ کے کھاتا ہے، اس کو معلوم ہے سود حرام. بیچارے بہت سارے لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو معلوم ہی نہیں ہوتا ہے سود حرام ہے، وہ تو اس کو پروفٹ سمجھ کے لیتے ہیں. جیسے بولتے ہیں یہاں انویسٹ کیا تو زیادہ ملتا ہے، بزنس میں، بینک میں انویسٹ کیا زیادہ ملتا ہے. تو جان بوجھ کے نہیں کھاتے ہیں، انجانے میں کھاتے ہیں، وہ تو بیچارے معذور ہیں، ان کو چاہیے کہ علم حاصل کریں. لیکن جو آدمی جانتے بوجھتے سود کا ایک درہم کھاتا ہے، اشد من 36 زنیۃ، وہ 36 زنا کے برابر نہیں، اشد زیادہ سخت ہے، 36 زنا کرنے سے زیادہ سخت ہے. 36 یعنی 36، 6 اور 30، 36 زنا کرنے سے بھی کیا ہے؟ زیادہ. اب یہی عدد کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم، ایک بھی بولتے تو کتنا زیادہ تھا، ایک بھی بولتے تو کتنا زیادہ تھا کہ ایک درہم کھا رہا ہے سود کا، لیکن وہ کتنا ہے؟ 36 زنا کے برابر بھی نہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے. اس کو احمد اور طبرانی نے روایت کیا ہے. اور بزار کی ایک روایت میں، مسند بزار میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں، الربا 70 بابا، ربا کے، سود کے 70 باب ہیں، چیپٹرز ہیں، لیولز ہیں، گریڈز ہیں، دروازے ہیں. وَالشِّرْكُ مِثْلُ ذَلِكَ، اور شرک بھی ایسا ہی ہے. شرک کے بھی کیا ہیں؟ 70 دروازے ہیں. شرک کے بھی دروازے، کئی کیٹیگریز اس کی ہیں. تو جیسی یعنی شرک کی کیٹیگریز ہیں، ویسی کیا ہیں؟ سود کی بھی کیٹیگریز ہیں. تو سود کو شرک اور زنا کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. نمبر 6، حشر میں سود کھانے والے کا کیا حال ہوگا؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، الذین یأکلون الربا، جو لوگ سود کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، جو لوگ سود کھاتے ہیں قیامت کے دن وہ اس حال میں اٹھیں گے کہ وہ گویا کہ ایسا آدمی ہو جس کو شیطان نے مس کر کے اس کو مجنون بنا دیا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جس کو اس میں اس بات کی بھی دلیل ہے کہ جن کسی پر مسلط ہوتا ہے، اگر وہ ہوتا ہی نہیں ہوتا تو اس کی مثال اللہ نہیں دیتا، ایک ایسی چیز جو ہوتی نہیں اللہ اس کی مثال دے، ایسا ہوگا نہیں ہوگا۔ تو اللہ نے فرمایا جیسے کسی کو شیطان چھو لے لپٹ جائے، اور اس شیطان لپٹنے کی وجہ سے جیسے وہ پاگل حرکتیں کرنے لگ جاتا ہے، ایک دم بوکھلا جاتا ہے، تو ویسا ہی حشر کے میدان میں سود کھانے والا اٹھے گا، وہ پاگلوں جیسا حیران پریشان ہو جائے گا، جیسے کسی میں جن گھس جائے تو کیسا کرنے لگ جاتا ہے، تو ایسی پاگل حرکتیں کون کرے گا حشر کے میدان میں؟ وہ آدمی جو سود کھاتا ہے۔ الذین یاکلون الربا، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس، وہ قیامت کے دن ایسے اٹھیں گے جیسے شیطان کے لپٹ جانے سے کوئی آدمی خبطی ہو جاتا ہے۔ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، یہ کیوں؟ یہ اس لیے ایسا ان کا معاملہ قیامت کے دن اس لیے ہوگا کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ انما البیع مثل الربا، کہ تجارت بھی تو سود ہی کی طرح ہے، تم جو تجارت کرتے ہو تو تجارت میں تم 100 روپیہ لگاتے ہو، تم کو اس پہ پروفٹ ملتا ہے، تو ویسے ہی ہم سود لے رہے ہیں تو یہ بھی مال پہ پروفٹ ہے، وہ تمہارے انویسٹمنٹ پہ پروفٹ تھا، یہ ہمارا قرض پر پروفٹ ہے، تو فرق کیا ہے؟ تو جیسا تم تجارت پہ نفع لیتے ہو ہم سود لیتے ہیں، تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ بند کرو تو ہم یہ بند کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے جو لوگ سود میں اور تجارت کے نفع میں مشابہت کی وجہ سے بظاہر دونوں کو ایک مان کر سود کو بھی حلال کر لیتے تھے، قیامت کے دن کیا ہوگا؟ وہ پاگل جیسے بن کے کھڑے ہوں گے۔ یہ کیوں ہوگا؟ گھبراہٹ کی وجہ سے، عذاب دیکھ کر آخرت کی پکڑ سے ایسے بوکھلا جائیں گے جیسے کوئی مجنون ہوتا ہے، کوئی پاگل ہوتا ہے۔ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، یہ اس لیے سزا ان کو ہوگی کہ گویا کہ ان کا کہنا تھا کہ انما البیع مثل الربا، تجارت بس سود ہی کی طرح، تو کیا فرق ہے تجارت میں سود میں؟ واحل اللہ البیع وحرم الربا، لیکن فرق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ فرق کیا ہے، اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے، یہ فرق ہے۔ اتنی بڑی بات ہے، اگر اس کو بیٹھ کے سمجھائیں تو ایک درس اس پہ ہوگا۔ یہ قاعدہ ہے کہ دو چیزیں دکھنے میں ایک جیسی دکھتی ہیں، اگر طیب یہ صحیح تو یہ بھی صحیح ہونا چاہیے، تو پھر ایک آدمی عقل کی وجہ سے، قیاس آرائی کی وجہ سے کہتا ہے دیکھو بھائی جب یہ جائز ہے نا تو پھر یہ بھی جائز ہونا چاہیے نا، تو عقل تو یہی بول رہی ہے تو یہ عقل مند ہے، اس کو قیاس کہتے ہیں۔ بظاہر ایک چیز صحیح ہے دوسری بھی صحیح دکھتی جو اس سے سملر ہو، لیکن شریعت میں جب حکم آ جائے تو پھر قیاس کو نہیں دیکھا جاتا ہے۔ اللہ نے کیا بتایا؟ فرق کیا ہے؟ دکھتے ایک جیسے، لیکن فرق یہ ہے کہ وہ احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے تجارت کے نفع کو، تجارت کو حلال کیا ہے، لیکن اللہ نے سود کو کیا کیا ہے؟ حرام کیا ہے۔ تو نفس کے مقابلے میں آدمی کی عقل چلے گی نہیں چلے گی، دلیل کے مقابلے میں، واضح الفاظ میں اللہ کی طرف سے حلال حرام آ جائے تو پھر اس کے بعد عقل نہیں چلتی ہے۔ تو یہ قاعدہ اسلام میں، وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو پھر جس کے پاس اس کے رب کی نصیحت آ جائے، فمن جاءه موعظة من ربه، تو جس کسی کے پاس اس کے رب کی طرف سے سود کے بارے میں نصیحت اور حکم اور دلیل پہنچ جائے، اور فانتہا وہ سود کے بارے میں رک جائے، فلہو ما سلف، تو پھر جو اس سے پہلے ہو چکا وہ اس کے لیے ہیں، وامرہ الی اللہ، اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ یعنی مثلا کوئی آدمی ہے، پچھلی زندگی میں اس کا پورا بزنس سب کچھ سود کے بیس پہ تھا، اب ایک دن مولوی صاحب نے بتایا حرام ہے، اب کیا کرے؟ آج معلوم پڑا اس کو حرام ہے، اب اس کا گھر سود کے بیس پہ، اس کے کپڑے سود کے بیس پہ، اس کا کھانا، اس کی ساری چیزیں سود کی بیس پہ ہیں، اب کیا کرے؟ وہ سب چھوڑ دے؟ اب ایک آدھا آدمی جو جاہل ہے وہ بتائے گا یہ سب سود کا ہے تو چھوڑنا پڑے گا تم کو۔ اللہ نے بتایا نہیں، فلہ ما سلف، اس سے پہلے جو کچھ ہوا وہ اس کے لیے یعنی وہ جو سود کے بیس پہ بھی اگر اس نے لیا تھا تو وہ چیزیں اس کے لیے کیا ہو گئی؟ حرام نہیں ہے. اب اس کے بعد اس نے سود نہیں لینا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو کوئی آدمی اگر ماضی میں سود میں ملوث تھا اور اس کے پاس سود کی وجہ سے حرام کی وجہ سے اس کے پاس اگر مال جمع ہو چکا ہے, اب اس کو معلوم پڑ گیا کہ بھائی نہیں یہ کیا ہے, سود تو حرام ہے, تو اب اس نے کیا کرنا ہے؟ اب یہ نہیں کہ گھر کی چیزیں اٹھا کے پھینک رہا ہے باہر, کپڑے بھی اتارنے پڑیں گے پھر, ایسا نہیں ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ نے بندے کی کمزوری کو دیکھتے ہوئے کہا کہ فلح ما سلف, اس سے پہلے جو گزر گیا وہ گزر گیا, وہ اس کا حق ہے, لے لیا اس نے لے لیا, کوئی بات نہیں. لیکن وہ امرہ الی اللہ, اس کا امر اللہ کے پاس, معاملہ اللہ کے پاس, اور اب آگے وہ نہیں کر سکتا ہے. ومن عاد, اور پھر بھی اس کے باوجود جو آدمی واپس سود میں لوٹے, ومن عاد فاولئک اصحاب النار, تو یہ لوگ ہیں جو جہنمی ہیں, ہم فیہا خالدون, وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. سود کے بارے میں بہت سخت بات آئی, خالدون کا لفظ آیا ہے. علماء نے کہا کہ جو آدمی سود کی حرمت جاننے کے باوجود اس کو لاپرواہی برتے اور کہے کہ نہیں نہیں ہم سود لیں گے, تو یہ آدمی کافر ہو جاتا ہے, یہ آدمی کافر ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے حکم کا انکار کیا ہے. تو آدمی جو حکم کو نہ مانے, اس کی قید علماء نے یہاں پر لگائی ہے. کچھ علماء نے کہا کہ نہیں, اس سے مراد یہ ہے خالدون یہاں پر آ رہا ہے, ابدا کا لفظ نہیں آ رہا ہے, اور عربی میں خالدون کا لفظ لمبی مدت کے لیے بھی آتا ہے, ہمیشہ چاہے نہ ہو لیکن اتنا کہ جس کو ہمیشہ سے پکڑو. جیسے کسی کے بارے میں کوئی آدمی کہے ہمیشہ وہ اسی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں, زمانہ ہو گیا وہ یہی مسجد میں نماز پڑھتا ہے, ہمیشہ سے میں اس کو دیکھتا ہوں, صبح اٹھتا ہے کام کو جاتا ہے, تو ایسا جو بہت لمبی مدت کے لیے ہو اس کو بھی خالدون کہا جاتا ہے. تو بعض علماء نے کہا کہ کتنا مدت اللہ ہی جانتا ہے, وہ جہنم میں پڑے رہیں گے, پھر کبھی نہ کبھی ان کو نکالا جائے گا ایمان کی وجہ سے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ سخت وعید سود کے سلسلے میں ذکر کی کہ جو آدمی سود لیتا ہے وہ آدمی قیامت کے دن اتنے برے حال میں اٹھے گا. یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 275 ہے. نمبر 7, جس سماج میں سود عام ہو جاتا ہے اور زنا عام ہو جاتا ہے تو اس سماج پر اللہ کا عذاب آتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا ظہر الزنا والربا فی قرية فقد احلوا بانفسهم عذاب اللہ, جس قریہ میں, دیہات میں, شہر میں, علاقے میں, گاؤں میں, جس معاشرے میں زنا اور سود عام ہو جاتا ہے, ظہر یعنی غالب آ جانا, ظہر کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ غالب آنا, ظاہر ہونے کے لیے بھی ہوتا ہے, تو اتنا عام ہو جائے کہ ظاہر ہو جائے, یا اس سماج پر سود غالب آ جائے, اس کے سارے معاملات میں سود آ جائے. اذا ظہر الزنا فی الربا فی قریہ, جس علاقے میں سود اور زنا عام ہو جائے تو انہوں نے اللہ کے عذاب کو اپنے اوپر حلال کر لیا, ان کا حال ایسا ہے جیسا کہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ آئے گا تو چلے گا عذاب, کوئی بات نہیں چلتا ہے, تو انہوں نے اللہ کے عذاب کا راستہ خود ہی کھول لیا. اس کو امام الطبرانی, حاکم اور امام احمد نے روایت کیا ہے. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ والذی نفسی بیدی, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, لیبیتن ناس من امتی علی اشہر و بطر و لعب و لہو, ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ میری امت کے لوگ اپنی راتیں شر, گناہ, ناشکری, کھیل تماشے میں صرف کرنے لگیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ کیا کرتے تھے؟ رات میں عبادت کرتے تھے یا کم سے کم سو جاتے تھے, لیکن ایک زمانہ آئے گا کہ میری امت کے افراد رات کا وقت سرکشی میں, گناہوں میں, ناشکری میں اور کھیل تماشے میں صرف کرنے لگیں گے. فَيُصْبِحُوا قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ, تو ایسا بھی وقت آئے گا کہ جب صبح وہ اٹھیں گے, صبح کا حال ان کا جب ہوگا تو وہ بندر اور خنزیر, سور بنا دیے جائیں گے, خنزیر بنا دیے جائیں گے. پگ کو کیا کہتے ہیں؟ سوائن کو خنزیر کہتے ہیں. تو صبح جب ہوگی تو اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے گا, تو ان کو بندر اور خنزیر بنا دے گا. بِاسْتِحْلَالِهِمُ الْمَحَارِمُ وَاتِّخَاذِهِمُ الْقَيْنَاتُ, ان کے حرام چیزوں کو حلال کرنے کی وجہ سے اور گانے بجانے والی عورتوں کے اختیار کرنے کی وجہ سے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ حرام چیزوں کو حلال کر لیں گے, راتوں میں شراب پیئیں گے, ناچیں گے، گائیں گے، میوزک بجائیں گے، اور گانے والیاں ان کے پاس ہوں گی جو ان کے نفس کی تسکین کریں گی۔ تو ایسا جب ہوگا تو اللہ تعالیٰ ان کو کیا کرے گا؟ بندر اور خنزیر بنا دے گا۔ اور ان کا گناہ کیا ہوگا؟ وہ شربہم الخمر و اکلہم الربا و لبسہم الحریر، ان کے شراب پینے کی وجہ سے، ان کے سود کھانے کی وجہ سے، اور ان کے ریشم پہننے کی وجہ سے وہ ناچ گانے میں لگ جائیں گے، وہ شرابیں پئیں گے، وہ سود کھائیں گے، وہ ریشم پہنیں گے، ہر طرح کی حرام چیزوں کو اپنے لیے پریکٹیکلی عملی طور پر حلال کر لیں گے۔ تو ان کو کیا ہوگا؟ ان پر اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا، اللہ ان کو بندر اور خنزیر بنا دے گا۔ اس کو عبداللہ ابن امام احمد نے زوائد مسند میں روایت کیا ہے، اور یہ حدیث حسن لغیر ہی ہے، سید الترغیب شیخ الالبانی نے اس کو حسن کہا ہے۔ نمبر 8، سود کھانے والے کے لیے کیا عذاب ہے برزخ میں؟ برزخ میں اس کے لیے کیا سزا ہے؟ جہنم میں اس کے لیے کیا سزا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رأیت اللیلہ رجلین اتیانی، رات میں میں نے دیکھا کہ دو آدمی میرے پاس آئے، فأخرجانی الی ارض مقدسہ، تو پھر وہ مجھ کو ایک پاک زمین کی طرف لے گئے، ایک مقدس زمین کی طرف لے گئے، فانطلقا حتى اتيا على نهر من دم فيه رجل قائم، وہ چلتے رہے چلتے رہے مجھ کو ساتھ لے کر، یہاں تک کہ ہم ایک نہر پر پہنچے، وہ نہر خون کی نہر تھی۔ وہ نہر کیسی تھی؟ خون اس میں تھا، اور اس میں ایک آدمی کھڑا ہوا تھا اس نہر کے کنارے، وعلى وسط النهر رجل بين يديه حجار، اور اس نہر کے بیچوں بیچ ایک آدمی تھا اور اس کے سامنے پتھر پڑے ہوئے تھے، فأقبل الرجل الذي في النهر، تو نہر میں جو آدمی تھا وہ آنے لگا، باہر آنے کی کوشش کرنے لگا اس نہر میں سے، فإذا أراد الرجل أن يخرج، تو جب وہ باہر آنے والا آدمی آنے کی کوشش کرتا تھا، رمى الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان، تو وہ جو دوسرا آدمی تھا وہ کیا کرتا تھا؟ وہ پتھر اٹھاتا تھا اور اس کے منہ پر مارتا تھا، اور واپس مارتے مارتے اتنا مارتا تھا کہ وہ آدمی جو آنے کی کوشش کر رہا تھا باہر، وہ واپس پیچھے 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 ہوتا ہوا کہاں پہنچتا تھا؟ جہاں نہر کے بیچوں بیچ تھا، واپس وہیں پہنچ جاتا تھا۔ یعنی یہ فرشتہ خوب مارتا تھا اس کو، واپس وہ کہاں پہنچ جاتا تھا؟ نہر کے بیچوں بیچ، باہر ہی آنے نہیں دیتا تھا اس کو۔ فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر، جب بھی وہ باہر آنے کی کوشش کرتا تھا یہ دوسرا آدمی کیا کرتا تھا؟ پتھر مار مار کے واپس بیچ میں پہنچا دیتا تھا، فَيَرْجِعُ كَمَا كَانَ، جیسا تھا واپس وہ ویسا ہی ہو جاتا تھا۔ فَقُلْتُ مَا هَذَا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے پوچھا کیا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ فَقَالَ الَّذِي رَأَيْتَهُ فِي النَّهْرِ آكِلُ الرِّبَا، آپ نے جو نہر میں آدمی دیکھا یہ سود کھانے والا تھا، یہ سود کھانے والا تھا، اس کو یہ سزا رکھی گئی ہے کہ جب بھی باہر آنے کی کوشش کرے گا اس کو پتھر مار کے واپس اندر لے جایا جائے گا۔ آپ دیکھیے سزا میں سود کی ایک مشابہت ہے، ایک آدمی کسی کو قرض دیتا ہے سود کی بنیاد پر، اب اس سود میں کیا ہوتا ہے؟ وقت گزر جاتا ہے، دینے والا نہیں دے پاتا ہے، یہ کیا کرتا ہے؟ واپس اس پہ سود لگاتا ہے اور وہ بڑھ جاتا ہے، بڑھتے 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 وہ اتنا بڑھتا ہے کہ جو آدمی اس سود میں پھنسا ہوا تھا، جو قرض میں پھنسا ہوا تھا، وہ اس سے نکل ہی نہیں پاتا ہے کہ نہیں؟ ایسا ہوتا ہے، سود میں اس طرح سے ہوتا ہے۔ تو جیسے اس کو یہاں سے نکلنے وہ نہیں دے رہا تھا، سود ہی میں وہ پھنسا ہوا تھا، اس کی سزا بھی کیسی ہے؟ ویسی ہے کہ وہ خون کی نہر میں، یہ خون پیتا تھا لوگوں کا، اس کو خون کی نہر میں ڈالا گیا ہے، اب وہ باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے منہ پہ مارا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس سے قرض میں ذلت ہوتی ہے، اس کو اسی ذلت میں دنیا میں وہ رکھا تھا قرض والے کو، اس نے بھی کیا کیا؟ یہ بھی اس کے منہ پہ پتھر مار مار کے اس کو کیا کرتا ہے؟ واپس اندر لے جاتا ہے، کبھی اس کو نکلنے نہیں دیتا اس سے۔ تو جیسے دنیا میں دوسرے کو سود سے نکلنے نہیں دیتا تھا، اس کا سود کھاتا تھا، ویسے ہی وہاں پر آخرت میں بھی اس کو اس خون کی نہر سے نکلنے نہیں دیا جائے گا، واپس اس میں پہنچایا جائے گا پتھر مار مار کے، اور پتھر مارے جائیں گے اس کے منہ پہ مارے جائیں گے۔ اس کو امام البخاری نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے سود کے بارے میں یہ بھی ہے کہ سود لینے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے کہا، یا کعب بن عجرہ، اے کعب ابن عجرہ، انہ لا يدخل الجنت لحم نبت من سحت، اے کعب ابن عجرہ، وہ آدمی جنت میں، وہ گوشت، وہ جسم جنت میں نہیں جائے گا جو حرام کھا کر پلا ہو، جو حرام کھا کر پلا ہو وہ جسم جنت میں نہیں جائے گا۔ اس کو ابن حبان نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث صحیح لغیر ہی ہے۔ تو یہ سود کی برائی میں چیزیں تھیں، اور بھی بہت ساری برائیاں سود کی ہیں جو تفصیل اس کی میں نہیں چاہتا ہوں، اس لیے کہ آگے بھی ہم کو دیکھنا ہے۔ تو سود جو ہے یہ حرام ہے، اس کا لینا بھی حرام ہے، اس کا دینا بھی حرام ہے۔ سود کے بارے میں بعض لوگوں کی غلط فہمیاں ہیں، وہ غلط فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں سود کے بارے میں۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ کیا غلط فہمیاں ہیں۔ نمبر ایک، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ کمپاؤنڈ انٹرسٹ حرام ہے اور سمپل انٹرسٹ حرام نہیں ہے۔ تھوڑا سا انٹرسٹ کیا ہوتا ہے، اتنے سے کیا ہو جاتا ہے، کیا تھوڑا بھی حرام ہے کیا؟ ایسا لوگوں کو لگتا ہے۔ تو سود میں ہر قسم کا سود حرام ہے، چاہے تھوڑا ہو چاہے زیادہ ہو۔ ان لوگوں کے کنفیوژن کی وجہ ہے کہ یہ بھی ہوتی ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بڑا چڑھا کر سود لینے سے منع کیا ہے، تو کہتے ہیں اضعاف مضاعف ملٹیپل کے لیے آتا ہے، تو کہتے ہیں ملٹیپل حرام ہے، سمپل حلال ہے، سمپل چلتا ہے، وہ لفظ کو لٹک جاتے ہیں۔ ایسے بہت کم لوگ ہیں، بعض لوگ قرآن پڑھ کے بھی گمراہ ہوتے ہیں جب ایسی میننگ لینا شروع کرتے ہیں بغیر سلف کے تعامل کے، اپنی عقل سے خالی ترجمہ پڑھ کے آدمی اگر قرآن پہ عمل کرے گا گمراہ ہوگا۔ اسے ہم کہتے ہیں ریڈ قرآن وتھ ایکسپلینیشن، تفسیر، خالی ترجمہ نہیں۔ اس لیے کہ ترجمے پڑے گا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اے ایمان والو کئی کئی گناہ کر کے سود مت کھایا کرو۔ تو آدمی لگا کئی گناہ نہیں، ایک ہی گناہ، خالی 5%، 5% کئی گناہ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے۔ دیکھو 100 کا کتنا ہوگا؟ 200۔ اس طرح سے کئی گناہ ملٹیپل اس کو جو ہے کیا جائے، اضعاف مضاعفہ ہوتا ہے۔ میں ایسا نہیں کرتا ہوں، میں کیا کرتا ہوں، میں 5% لیتا ہوں صرف، تو کیسے حرام ہوگا؟ ایسا کوئی کہہ سکتا ہے؟ تو قرآن میں جو ہے ایسی آیت کی وجہ سے بعض لوگ غلطی میں پڑ جاتے ہیں، لیکن حدیثیں اس کے لیے موجود ہیں کہ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قسم کا سود حرام کر دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ سے ڈرو، سود مت لو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور واتقوا النار التی اعدت للکافرین، اور اس آگ سے بھی ڈرتے رہو جو انکار کرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تم انکار ہی کر دو اللہ کے حکم کا، پیسے کی لالچ میں آ کر تم کو ایسا لگے کہ میرے پورے بزنس پہ کلہاڑی چل رہی ہے اس حکم سے، تو تم اس حکم کو ماننے کی بجائے اس کے منکر ہو جاؤ لالچ میں آ کر۔ ایسا نہ ہو، بلکہ انکار کرنے والوں کے بارے میں تم ڈرو۔ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اور اس آگ سے ڈرتے رہو جو انکار کرنے والے کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور اللہ اور اس کے رسول کی فرمابرداری کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 130-132 تک ہے۔ اس بارے میں یہ ایک کنفیوژن ہے کہ ربا کا مطلب کیا ہوتا ہے، قرآن میں آیا ہے کہ کئی گناہ کر کے مت لو، تو کئی گناہ نہیں کرے تو چلتا ہے، ایسا کوئی لوگ کوئی آدمی سمجھے تو یہ غلط ہے، اس لیے کہ دوسری جگہوں پر بتایا گیا ہے کہ تھوڑا بھی سود ہو تو حرام ہے۔ نمبر دو، اور یہ بہت افسوس کی چیز ہے، کہ بعض لوگوں کا کہنا ہے جیسے احناف کے نزدیک ہے کہ لا ربا فی دار الحرب، یعنی جہاں اسلامی حکومت نہیں ہے اور غیر مسلم حکومت ہے، اور ایسی حکومت ہے جو مسلمانوں کی دشمن ہے، دار الحرب جس کو کہتے ہیں، جہاں پر مسلمانوں کی کسی سے جنگ اور دشمنی ہو، تو دار الحرب میں ربا نہیں۔ تو ہم ایسے ملک میں اگر ہوں جو اسلامی ملک نہیں ہے اور اسلام دشمن، مسلمان دشمن ملک ہے، تو اس میں سود دینا تو چھوڑیے، سود لے سکتے ہیں، اور آج بھی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ دار الحرب میں کیا کر سکتا ہے، کہ ایک مسلمان ایک غیر مسلم سے سود لے سکتا ہے، بلکہ دو مسلمان بھی آپس میں ایک دوسرے سے سود لے سکتے ہیں، اگر وہ ہجرت کر کے نہیں گئے ہیں وہاں پر، اگر وہ اسی ملک میں رہتے ہیں پہلے سے، انہوں نے اسلامی ملک میں ہجرت نہیں کی ہے، تو ایسے لوگ بھی کیا کر سکتے، دو مسلمان آپس میں سودی لین دین کر سکتے ہیں. یہ حنفی علماء میں سے بعض علماء کا کہنا ہے. اس لیے کہ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ بتایا جاتا ہے. اب آپ بتائیے اس کو مانیں گے امام ابو حنیفہ کا فتویٰ؟ اس کو سب سے پہلے نہیں مانا ہے تو خود ان کے شاگرد نے نہیں مانا ہے. امام ابو یوسف انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ذکر کیا اور کہا کہ ہم نہیں مانتے اس کو, ہم نہیں مانتے. کون ہے وہ؟ شاگرد امام ابو حنیفہ کے. اب کوئی آدمی کہے گا ایسا کیسا, آپ کسی بھی حنفی فقہ کی کتاب کو نکال کے دیکھیں آپ کو یہ ملے گا. اس میں مثال کے طور پر نصب الرایہ جو ہدایہ کی تخریج ہے جو زیرعی نے لکھی ہے, حنفی عالم ہے, وہ کہتے ہیں امام الشافعی کا قول نقل کرتے ہیں, وہ عن الشافعی قال قال ابو یوسف, امام الشافعی کہتے ہیں کہ ابو یوسف جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں انہوں نے کہا انما قال ابو حنیفۃ ھذا, یہ جو بات امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہی ہے کہ دار الحرب میں مسلمان سود لے سکتا ہے, لأن بعض المشیخت حدثنا عن مکحول الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال, اس لیے کہ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ تک بعض مشائخ سے یہ روایت پہنچی ہے کہ مکحول تابعی روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا لا ربا بین اہل الحرب اظنہ قال و اہل الاسلام. کہتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے حدیث پہنچی ہے, ایک مرسل روایت ہے. مرسل آپ کو یاد ہوگا, تابعی ڈائریکٹلی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات بیان کرے تو روایت کیا ہوتی ہے؟ مرسل. اور اس میں کیا ہے؟ لنک جڑی ہوئی ہے, ڈسکنیکشن اس میں, انٹرپشن ہے اس کے اندر, بیچ میں سے تابعی کے اوپر کون ہے معلوم نہیں. تو اب یہ روایت کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ لا ربا بین اہل الحرب و اہل الاسلام, اہل حرب اور اہل اسلام میں ربا نہیں ہے. مثلا اگر کوئی آدمی کوئی اسلام دشمن ملک ہے مثلا اسرائیل, اب ایک آدمی اپنا اماؤنٹ اگر لاکھوں کے پاس پڑا ہوا ہے, وہاں پر ایک مولوی صاحب مفتی صاحب اگر اپنی جو پراپرٹی ہے وہ اسرائیل میں اگر بینک میں رکھتے ہیں, جو اسلام دشمن ملک ہے, کسی کو بھی مسلمان کو میں نہیں سمجھتا شک ہوگا اس میں, نہ صرف اسلام کا دشمن ہے مسلمانوں کا بھی دشمن ہے بیچارہ. تو اب اگر وہاں کے بینک میں رکھتا ہے اور سود لیتا ہے تو کوئی پرابلم نہیں ہے, تو خوشی کی بات ہے, اس سے بھی نکال رہا پیسہ, کیا جائز ہے؟ نہیں جائز ہے, یہ جائز نہیں ہے. علماء نے بہت ساری باتیں کہیں, اس کا وقت نہیں ہے چونکہ ہمارا موضوع یہ ضمناً میں ذکر کر رہا ہوں. کنفیوژن کیوں ہے؟ اس لیے آپ نے دیکھا کہ بہت سارے عالم کہتے چلتا یہاں پہ چلتا, بینک سے لینے میں چلتا, کوئی پرابلم نہیں. وہ پوری بات بتاتے نہیں, ان کے نزدیک کیا ہے, یہ دار الحرب ہے, اسلامی ملک تھوڑی ہے, یہاں چلتا ہے. لیکن یہ روایت صحیح ہے, امام شافعی نے اس کو قبول کیا نہیں. امام شافعی دیکھیے کیا کہتے ہیں, اب یہ بھی حدیث ہے, مانو اس کو, سود لے سکتے ہیں, یہ بھی حدیث ہے, لیکن یہ حدیث صحیح نہیں ہے. اس لیے کہ امام شافعی اس حدیث کو نقل کر کے کہتے ہیں وَهَذَا لَيْسَ بِثَابِتٍ, یہ ثابت نہیں ہے, یہ ثابت نہیں ہے. وَلَا حُجَّتَ فِيهِ, اور کہتے ہیں اس میں کوئی حجت نہیں, اس میں کوئی دلیل نہیں ہے, اس روایت سے دلیل پکڑی جا سکتی ہے؟ نہیں. عجیب بات یہ ہے کہ احناف کے نزدیک قرآن کی آیت میں اگر کوئی چیز حرام ہو تو ان کے نزدیک جب تک کہ کوئی متواتر یا مشہور روایت نہ ہو تب تک کہ اس آیت سے استثناء نہیں لیا جا سکتا ہے. لیکن یہاں پر عجیب معاملہ ہے کہ یہ ضعیف مرسل روایت ہے اور منفرد روایت ہے, اس کے مقابلے میں کتنی حدیثیں ہیں جو سود کو ایز اے ہول حرام کرتی ہیں. قرآن کی کتنی آیتیں ہیں جن میں سود کو بغیر کسی ایکسیپشن کے حرام کر دیا گیا ہے, ان کے مقابلے میں ایک یہ ٹوٹی پھوٹی روایت ہے, بس اسی کو لٹک جانا, یہ کون سی عقل مندی ہے؟ اتنی ساری مضبوط روایتیں چھوڑ کر, قرآن کی آیتیں چھوڑ کر. اور وہی لوگ ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح روایت ہے, کیا آپ نے فرمایا کہ امام کے پیچھے سوائے سورہ فاتحہ کے مت پڑھو, اور اس میں بھی مکھول ہیں, یہ مکھول ادھر بھی آتے ہیں, تو پبلک کیا بولتی ہے؟ قرآن میں ہے نا, کیا ہے, اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا, جب قرآن پڑھا جائے دھیان سے سنو اور چپ رہو. تو قرآن لیں گے یا حدیث لیں گے؟ اب وہاں پہ ویسا, اب یہاں پہ حدیث لیں گے یا قرآن لیں گے؟ ارے بھائی آپ کا کوئی ایک قاعدہ تو ہو, اگر صحیح ہوتی تو اور بات تھی، ہم اس کو بھی سمجھتے، اس کو استثناء مانتے، لیکن روایت صحیح ہے صحیح نہیں ہے، تو یہ روایت صحیح نہیں ہے، لیکن عام طور سے اس سے استدلال کر کے بہت سارے حنفی علماء نے یہ کہا کہ دار الحرب میں ربا چلتا ہے، لیکن امام شافعی کہتے ہیں حرام حرام حرام، ان کے نزدیک حرام ہے، اور بہت ساری دلیل امام الاوزاعی وغیرہ نے کہا ٹھیک ہے یہ چلتا، وہاں پہ زنا چلتا کیا؟ زنا چلے گا وہاں پہ؟ کہ انہوں نے کیا کہا، دلیل کیا ہے؟ بولتے جس سے جنگ ہو رہی ہے اس کا تو مال لوٹ سکتے نا، مال غنیمت ہے، جب مال غنیمت دے سکتے ہیں تو سود کیوں نہیں لے سکتے؟ علماء نے کہا ٹھیک ہے، تو پھر ان کی عورتیں جو جنگ میں قید ہوتی ہیں ان کو باندھی بنا سکتے ہیں، تو پھر ان کی عورتوں سے زنا کر سکتے کیا؟ تو علماء بھی تو پکڑنے والے ہیں نا، انہوں نے کہا کوئی غیر مسلم میں ہے اگر ملک میں ہے ٹھیک ہے، وہاں پہ سود کا رول نہیں چلتا، اگر آپ کہتے ہو کہ ان کا مال حلال تو پھر ان کی عورتوں کو بھی تو غلام بنایا جا سکتا ہے جنگ میں، جنگ کے بعد تو کیا تم ان سے زنا کرو گے؟ کسی بھی عورت کو اٹھا کے لے کے گئے بولے مال غنیمت ہے چلے گا، اس کو جیل میں غنیمت کر دیں گے لوگ، اور یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے، تو آپ بتائیے کہاں تک یہ چیز جا سکتی ہے؟ تو یہ بھی ایک کنفیوژن لوگوں کا ہے۔ تیسرا، بعض لوگوں کا یہ کنفیوژن ہے کہ بھائی سود آتا ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے، لیکن ہم اس سے غریبوں کو بانٹتے ہیں، تو ہم بھلا کام کرتے ہیں نا، تو بینک میں رکھو پیسہ اور اس کو لو اور اس کو کیا کرو غریبوں میں بانٹو، تو کتنا اچھا کام ہو جائے گا، آ رہا نا وہاں سے پیسہ آن دو نا، ویسا بھی گھر میں پڑا رہے گا، اس سے اچھا بینک میں رکھو اور غریبوں کو بانٹو۔ تو بعض لوگ جو ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ بینک کے سود کو لے کر غریبوں میں بانٹنا چاہیے، کم سے کم کچھ تو نیکی کا کام ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ومن جمع مالا حراما ثم تصدق به، جو حرام مال جمع کرے اور پھر اس میں سے صدقہ کرے، لم یکن له فیہ اجر، اس کو اس میں کوئی اجر نہیں ملتا ہے، وکان اسرہ علیہ، اور اس پر گناہ تو باقی رہتا ہی ہے۔ جو آدمی حرام مال جمع کرے اور اس میں سے صدقہ کرے تو اس کو نیکی تو نہیں ملتی ہے، لیکن حرام مال جمع کرنے کا کیا ملتا ہے؟ اس کو گناہ الگ سے ملتا ہے، تو نیکی تو ہے نہیں اور گناہ اوپر ڈبل، تو یہ ڈبل مصیبت ہے۔ اس کو ابن خزیمہ نے، ابن حبان نے اور حاکم نے روایت کیا ہے۔ تو کوئی یہ اعتقاد نہ رکھے کہ بینک میں پیسہ رکھ کے اس کا سود لینا چاہیے اور صدقہ کرنا چاہیے، مرتے مرتے کچھ تو نیکی کر کے جائے، یہ مرتے مرتے گناہ کر کے جا رہا ہے۔ ہاں اگر کسی کو بزنس ڈیل کرنے کے لیے بینک کے تھرو ٹرانزیکشنز کرنے پڑتے ہیں، اس لیے کہ آج کوئی آدمی ہارڈ کرنسی میں نہیں لیتا ہے، بولتا بھائی ہم کو چیک کے ذریعے سے دو، تو اگر کسی کو مجبوراً بینک میں پیسہ رکھنا پڑتا ہے، تو ایسی صورت میں اگر اس کا سود بنتا ہے تو علماء نے کہا کہ ایسا سود وہاں پہ نہیں چھوڑے۔ کیوں؟ وہاں پہ چھوڑے گا ہو سکتا ہے اس کو اور غلط کاموں میں لگایا جائے، ریس میں، جوئے میں، اور اسی طرح سے پبز میں، اور اسی طرح سے اسلام کے خلاف طاقتوں کو دے کر ان کو اور زیادہ طاقت دی جائے، تو اس کو وہاں سے ہٹا دے، دوسری طرف اس کو پہنچا دے، خود نہ لے، مسلمان کو بھی نہ دے، اس کو کسی غیر مسلم کو دے دے، اور ثواب کی اس میں کوئی نیت نہ کرے، اس لیے کہ حرام کے صدقے میں ثواب کی نیت کرنا جائز نہیں ہے۔ یا ایسے ہی جیسے شراب پیتے ہو بسم اللہ کہہ کے پی رہا، بسم اللہ کو کہنا چاہیے، کہہ سکتا ہے اور بھی بڑا گناہ ہے، یعنی اللہ کا نام لے کے تو شراب پی رہا ہے۔ تو ویسے ایک آدمی اس پر ثواب کی نیت، جس سے منع کیا ہے اس پر ثواب کی نیت رکھنا، یہ کیا ہے؟ غلط ہے۔ تو اس کو کسی غیر مسلم، ایک اچھا کوئی بھلا انسان ہو، پریشان حال ہو، اس کو دے سکتا ہے، اس کو دے دے۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک ریشم کا لباس خریدا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہننے کے لیے، تو آپ نے کہا یہ اس کا لباس ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، مرد کے لیے ریشم پہننا حرام ہے، عورت کے لیے حلال ہے، لیکن مرد کے لیے ریشم پہننا کیا ہے؟ حرام ہے۔ عید کے دن لوگ آتے ہیں نا ریشم پہن کے، تو مرد کے لیے ریشم حرام ہے، خاص طور سے قوال لوگ بہت پہنتے ریشم، تو ریشم حرام ہے۔ تو حضرت عمر نے کیا کیا، وہ جو ریشم کا لباس تھا، مکہ میں ان کا ایک بھائی تھا غیر مسلم، مسلمان نہیں ہوا تھا، اس کو ہدیے میں بھیج دیا۔ تو ہم کو مسلمانوں کو تو نہیں چلتا ہے، ان کو چلتا ہے، ان کو بھیج دیا۔ ہاں لیکن ایسی کوئی چیز نہ بھیجے جس سے پورے سماج کو نقصان ہو۔ کوئی شراب والا ہے، چلو دکان بند کرنے کا ہے، مال کیا کرو سب کو، پارٹی کر دو باہر، تو وہ شراب کیا ہے؟ حرام ہے، اس سے سماج کو نقصان ہے، چاہے مسلمان پیے چاہے غیر مسلم پیے۔ لیکن ریشم، ریشم مسلمانوں کو منع کیا، یہ ایسی زینت ہے اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ جنت کی زینت ہے، دنیا میں نہیں کرنے کا، لیکن یہ لباس غیر مسلم پہن سکتا ہے، اس لیے حضرت عمر نے اس کو بھیج دیا۔ وہ کسی طرح کو ڈھانپتا ہے، شراب کی طرح نہیں ہے کہ سماج کے لیے وہ شر ہو، تو فرق بھی یاد رکھیں۔ جیسے بعض لوگ یعنی ان کے پاس غلط کتابیں ہیں، بدعات خرافات اس میں ہیں، تو کوئی بیچارہ بدعاتی ہے اس کو لے جا کے بھائی تمہاری کتابیں پڑھو تو یہ گناہ ہے، یہ حرام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ولا تعاون علی الاثم والعدوان، گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کی اور سرکشی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو، تو اور اس کو پڑھو یہ اور عمل کرو اس کے اوپر بول کے دے رہا ہے، نہیں کر سکتے ایسا۔ تو یہ تیسری غلط فہمی ہے سود کے بارے میں۔ نمبر چار، بعض لوگ فرق کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں لینا غلط ہے، دینا ابھی دینے میں اتنا ڈینجر نہیں ہے، لینا بہت ڈینجر ہے، دینا ڈینجر نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو برابر بتایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں، الآخذ والمعطی سواء فی الربا، لینے والا اور دینے والا سود میں دونوں برابر ہیں، لینے والا اور دینے والا سود میں دونوں برابر ہیں۔ اس کو امام الدارقطنی نے اور امام الحاکم نے روایت کیا اور صحیح حدیث ہے۔ اسی طرح سے مسلم کی حدیث میں آپ فرماتے ہیں، لعن اللہ آکل الربا وموکلہ، اللہ کی لعنت ہو ربا کھانے والے پر اور ربا کھلانے والے پر، وشاہدیہ اور اس کے دونوں گواہوں پر۔ گواہ بن رہا ہے، نہ آنا نہ جانا، کچھ نہ لینا نہ دینا، خامخواہ کی مفت کی لعنت گھر کو لے کے آ رہا ہے۔ وشاہدیہ اس کے دونوں گواہ، ان پر بھی لعنت ہو، اور وکاتبہ، ویسے ہی جیسے ایک آدمی سے نکاح کر رہا، اب یورپ میں نئی بیماری نکلی ایک ماڈرن بیماری ہے، کیا ہوا کیا معلوم، لوگوں کو اچھی خاصی عورتیں کم نہیں ہیں وہاں پہ، زیادہ ہیں، عورتیں زیادہ ہیں، یہ انڈیا میں کم ہیں عورتیں، تو انڈیا والے تو بیچارے کچھ نہیں کر رہے، اچھا عورتوں کو ہی نکاح کر رہے ہیں، لیکن یورپ میں کیا ہو رہا ہے، گورنمنٹ بھی ان کو اجازت دے رہی، آدمی آدمی سے نکاح، یہ کون سا نکاح ہے، نہ بچے نہ کچے کچھ بھی نہیں، یہ کیا ہے، زندگی بھر ایسی اچھے تو ایسے نکاح کر رہے ہیں وہ لوگ، گورنمنٹ سے ان کو مل رہا ہے، اب اس میں گواہ بننے والا کیسا ہے، دو آدمی کے نکاح میں گواہ بن رہا ہے، تو اس کو بھی لوگ بولے ہاں تو بھی ایسے دکھتا ہم کو، سپورٹر دکھ رہا ہے تو ان کا۔ لعن اللہ آکل الربا وموکلہ، اللہ کی لعنت ہو، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، مسلمانوں کے لیے راستہ کھولے حلال کا، اور اس کے دونوں گواہوں پر بھی، وکاتبہ اور اس کے لکھنے والے پر بھی، ہم فیہ سوا، یہ سب کے سب اس میں برابر ہیں، آپ نے فرمایا یہ سب کے سب کیا ہیں، اس میں برابر ہیں۔ دیکھیے جو حرام ہے وہ حرام ہے، ایک دور ایسا آتا ہے دھیرے 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 لوگوں میں ایک چیز جب عام ہو جاتی ہے تو اس کے گناہ ہونے کا احساس نکل جاتا ہے۔ گناہ سے زیادہ بڑا گناہ یہ ہے کہ گناہ کو انسان گناہ نہ سمجھے، اس جملے کو یاد رکھیے، گناہ سے بڑا گناہ کیا ہے کہ آدمی گناہ کو گناہ نہ سمجھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس چیز کو گناہ کو گناہ نہیں سمجھنا یہ کفر ہے۔ ایک آدمی شراب پی رہا ہے، گناہ گار ہے بیچارہ، بہت ٹینشن آیا، بیوی نے بہت پٹائی کی اس کی، اب گیا کچھ نہیں کر سکتا، کم سے کم میموری لاس تھوڑی دیر کے لیے ہو جائے، اب پی رہا ہے شراب، جھگڑا ہو گیا بھائی سے، آفس میں کچھ ٹینشن ہو گیا، پی رہا ہے، گناہ گار ہے۔ لیکن ایک آدمی شراب نہیں پیتا ہے، زندگی بھر شراب نہیں پیا اس نے، اور کوئی آدمی بولے دیکھو کیسا ہے شراب پیتا ہے، لوگوں کو کچھ لگتا کیا، وہ کیا برا ہے شراب میں، کوئی پرابلم نہیں، پیے تو میں نہیں پیتا، لیکن پینے میں کیا پرابلم ہے، یہ آدمی شراب پینے والے سے برا ہے۔ کیوں؟ وہ گناہ گار ہیں، ہو سکتا ہے ہوش میں آنے کے بعد اللہ معاف کر میں نے شراب پیا، بہت غصے میں ٹینشن میں پیا، آج کے بعد نہیں پیوں گا، پھر پیتا۔ لیکن وہ آدمی جس نے شراب نہیں پیا زندگی بھر، اگر وہ یہ کہے کہ اس میں کیا برا ہے، وہ کافر ہیں۔ اس لیے کہ حرام کو اچھا بتانے والا آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے، حرام کو اچھا بتانے والا اسلام سے نکل جاتا ہے۔ تو گناہ سے بڑا گناہ یہ ہے کہ گناہ کے بارے میں آدمی کو احساس نہ رہے اور آدمی یہ کہے کہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے، گناہ کا احساس ختم ہو جائے۔ نمبر پانچ، کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، ہم کو موج مستی کی وجہ سے تھوڑی، ہم لالچ کی وجہ سے تھوڑی سود لیتے ہیں یا دیتے ہیں، ہماری مجبوری ہے، اس وجہ سے ہم لوگ سود دیتے ہیں، یعنی قرض لیتے ہیں بینک سے اور ہم اس کی وجہ سے مجبوراً سود دینا پڑتا ہے، اس لیے کہ کوئی قرض دیتا نہیں ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت سارے لوگوں کا مسئلہ جینوئن ہوتا ہے، مثلاً کسی آدمی کا علاج کرنا ہے اور کینسر پیشنٹ ہے مثلاً، اور لاکھوں کا خرچ ہوتا ہے، یہ شاہی بیماری ہے، لوگ بعض لوگ اس کو یعنی کہتے ہیں کہ ایسی بیماری ہے کہ اس کا خرچ جو ہے بادشاہ کی طرح آدمی کو کرنا پڑتا ہے، اللہ ہر مسلمان کو اس سے بچائے اور جو اس میں مبتلا ہے ان کو شفا اللہ تعالیٰ دے. یا جیسے کسی کا ہارٹ کا پرابلم ہوتا ہے تو اس میں خرچہ بہت بڑا ہوتا ہے. اب کبھی ایسا تو نہیں ہوتا ہے کہ صرف امیر ہی کو ایسی تکلیف ہو، کبھی کبھار بیچارے غریب آدمی کو بھی ایسی مصیبت ہو جاتی ہے. اب ایسے میں وہ علاج کرے یا نہ کرے، ویسے بیچارہ مر جائے کیا کرے. کبھی کسی آدمی کو مسلسل بزنس کے لیے پرابلم ہوتے ہیں، پریشانی ہوتی ہے، کہیں سے قرض نہیں ملتا ہے، کہیں جاب بھی نہیں ملتا ہے. تو ایسے کئی لوگوں کے مسائل واجبی ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ دنیا میں اگر آدمی کو مسئلہ آتا ہے تو اس کے لیے اس کو حرام کی طرف متوجہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اگرچہ حرام حالات میں، ایسے حالات میں حرام کو حلال کیا ہے، لیکن وہ حالات کیسے ہیں کہ ایک آدمی مر رہا ہے، اس کی زندگی کا خطرہ ہے، ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے حلال کیا ہے کہ وہ آدمی اپنی جان بچانے کے لیے حرام چیز اختیار کر سکتا ہے. جیسے اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ، اللہ نے تم کو واضح طور پر بتلا دیا کہ اس نے تم پر کیا حرام کیا ہے، الا یہ کہ تم مجبور کر دیے جاؤ. اگر ایسی مجبوری آتی ہے کہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہوتا ہے، بہت بڑا حرج ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں ایک آدمی حرام اختیار کر سکتا ہے. لیکن علماء نے یہاں پر یہ کہا ہے کہ مثلا ایک آدمی ہے، اب اس کو بزنس کی وجہ سے کہیں بزنس کے لیے کہیں سے بھی قرض نہیں مل رہا ہے، تو کیا چوری کرنا اس کے لیے حلال ہوگا؟ کیا اس کو ایسی مجبوری کہہ سکتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے، ایسے وقت میں حرام حلال ہو جاتا ہے جب مجبوری ہو، تو کیا وہ چوری کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے. ہماری گورنمنٹ بھی اس کو حلال نہیں کرے گی، اسلام تو دور کی بات ہے. تو حرام ایسی صورت میں حلال نہیں ہوتا ہے کہ ایک آدمی کو تنگی ہے، ایسے وقت میں ایک آدمی کو فقر و فاقے میں چوری کرنے کی جب اجازت نہیں ہے، تو چوری سے بڑے سود کی کیسے اجازت ہو سکتی ہے؟ تو یہ بھی جو ہے غلط فہمی ہے، اس کی بھی گنجائش اسلام میں نہیں ہے. یہ سورہ الانعام کی آیت نمبر 19 ہے. اس میں علماء نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی آدمی مجبور ہو جائے کہ مثلا کسی کا آپریشن ہے اور اس کو کہیں سے قرض نہیں مل رہا ہے، اور مجبوراً وہ بینک سے قرض لے کے اپنا آپریشن کرا لے، تو ایسی صورت میں یہ اس کے لیے گناہ نہیں ہوگا. ایسی مجبوری میں اس پر گناہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ جان بچانے کے لیے اس نے مجبوراً ایسا کیا ہے. اگر لیتا تب بھی اس کے لیے غلط نہیں تھا، اس نے تو بس دے کے قرض لیا ہے. لیکن پورا سماج گناہگار ہوگا اس کی وجہ سے، پورا سماج گناہگار ہوگا، اس لیے کہ سماج نے اس کی مدد نہیں کی. مسلمانوں پر ذمہ داری تھی کہ اس کی مدد کرتے، اس کی جان بچنے میں، اس کی جان بچانے میں مدد کرتے، لیکن چونکہ مسلمانوں نے اس کی مدد نہیں کی تو اس پر تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن مسلمانوں پر گناہ ہوگا. ہاں لیکن کوئی آدمی پیچھا پکڑے دوسروں کا، دیکھو میرے کو جواب نہیں ہے، میں تم مدد کرو گے نہیں تو میں بینک سے لوں گا، ورنہ تم گناہگار ہو جاؤ گے، لاؤ 5 لاکھ کمپنی کھولنے کی میرے کو، تو بیچارہ ڈر کے آدمی بھی کیا کرے، سارے گاؤں کی ناک میں دم کرتے ہیں. بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ دیکھو مدد کرو نہیں تو میں بینک سے لوں گا، تم گناہگار ہو جائیں گے، اب آدمی کیا بولے. تو ایسا نہیں ہے، وہ آدمی کہیں جاب کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے. آپ کو بزنس ہی ڈالو، کون بولا؟ دنیا کی اکثریت جاب کرتی ہے، بڑے بڑے لوگ جاب کرتے ہیں، تو جاب کرو، تنگی رہے گی لیکن حرام سے بچے گا. تنگی کی وجہ سے حرام میں جانا اسلام نے نہیں سکھایا ہم کو، اسلام نے ہم کو یہ نہیں سکھایا. بہرحال تو یہ غلط فہمیاں اس بارے میں ہیں. آئیے آگے بڑھتے ہیں کہ سود کے بارے میں، سود میں مبتلا ہونے کی، لینے یا دینے میں مبتلا ہونے کی وجہ کیا ہے، کیوں آدمی سود میں پڑتا ہے جب اتنا برا ہے. نمبر ایک میڈیا. نمبر ایک کیا ہے؟ میڈیا ہے. میڈیا مسلسل ہیمرنگ کرتی ہے. آج کی میڈیا ہماری کیسی ہے؟ میڈیا ہم کو کیا سکھاتی ہے؟ ایک گھر آپ کے لیے ہے، آپ چاہتے ہو آپ کے بعد آپ کے بال بچے جو ہیں یہ راستے پہ آئیں، اپنی بات کچھ کر کے جاؤ، سود انٹرسٹ کے بیس پہ بینک سے قرض لو، ہم آپ کے گھر پر آئیں گے آپ کو دینے کے لیے، آپ کچھ نہیں رہنا چاہتے، چھوٹا بچہ غریب دکھائیں گے ایک دم، باپ نہیں ہے بیٹھا ہوا ایسا، اب اس کو یہ میرا ہی گڈو دکھائی دے رہا ہے، میرے پاس گڈو کا بھی حال ہوگا. آدمی کیا سوچتا ہے کہ نہیں، تو بولتے آپ بچی آپ کی ہے، چھوٹی چھوٹی پھول جیسی بچی ہے، کل کو شادی کا وقت ہوگا، اس کا رشتہ نہیں ملے گا، اس کو ایجوکیشن نہیں ملنے کی وجہ سے. آپ چاہتے ہو آپ کی بچی کا رشتہ ٹوٹ جائے،
عین نکاح کے دن آپ کی بچی کو بولتا ہے طلاق طلاق طلاق، کیا آپ پسند کرتے ہو؟ آدمی بولتا بالکل نہیں. تو رکھو بینک میں 5000 رکھو، 5×55 آپ کو ملیں گے، آپ کے بچے کا 55، کل بڑی جب ہو جائے گی اس کو 55 ملیں گے. رکھو بینک، ایف ڈی کرو، انٹرسٹ ہے ایف ڈی کرو. تو آدمی کو جو ہے میڈیا ہیمرنگ کرتی ہے گھر کے اعتبار سے، بچوں کے اعتبار سے. ایک ہے میڈیکل انشورنس، اچانک آپ کو کچھ ہو جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے، کچھ بھی ہارٹ اٹیک آ جائے، آپ کا انشورنس ہم کریں گے، آپ دواخانے میں رہو گے ہم آپ کا بل بھریں گے. میڈیکل انشورنس، میڈیکلیم کے اعتبار سے امریکن پالیسیز میں ایک جو ہے پوری یعنی ڈاکیومنٹریز بنائی ہیں بہت ساری، اس میں سے ایک ڈاکیومنٹری میں خود دیکھا ہوں، اس میں اس نے بتایا کہ کئی لوگ جو میڈیکلیم میں ہوتے ہیں، میڈیکل انشورنس کمپنیز میں ہوتے ہیں امریکہ میں، انہوں نے اپنے جاب چھوڑ دیے. انہوں نے کہا ہمارا دل گوارا نہیں کرتا ہے کہ ہم ایسا کریں، یہ جاب ہمارے لیے بالکل صحیح نہیں، ہماری راتوں کی نیند خراب ہو گئی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہوتا کیا ہے میڈیکلیم میں، آپ کو میڈیکلیم لیتے وقت میں، ممبر بنتے وقت میں آپ کو باغ دکھایا جاتا ہے، اور جب آپ کا وقت آتا ہے آپ کو راستہ دروازہ بتایا جاتا ہے، آپ کو بتایا جاتا ہے کہ دیکھیے آپ کا پورا ریکارڈ سکین کیا جاتا ہے کہ اس کو یہ جو تکلیف ہے یہ میڈیکلیم کرنے کے پہلے تھی یا بعد میں ہوئی، اگر پہلے تھی ہم ذمہ دار نہیں ہیں اس کے، میڈیکلیم کرنے کے بعد اگر تکلیف آتی ہے ہم ذمہ دار ہیں. اور ایک پوری ٹیم اس کی ہوتی ہے، اس کا کام یہ ہوتا ہے کسی طرح سے یہاں کا دھاگا وہاں جوڑ دے، بس یہ ثابت کر دے آپ کا یہ جو پرابلم ہے نا، یہ آپ کا جو ہارٹ اٹیک آپ کو آیا ہے، آپ کا پہلے پیٹ میں ایسا تھا، آپ کی ناف میں ایسی تکلیف تھی، آپ کے پھیپھڑے ایسے تھے، ہوتے 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 آپ کو یہ تکلیف ہوئی، تو آپ کا اس کا ہمارا میڈیکلیم ہے، اس کا نہیں ہمارا، تو ریزن وہ ہے، اس لیے ہم نہیں دے سکتے آپ کو. عین وقت پہ آدمی جب مصیبت میں ہوتا ہے ایسا اس سے ہاتھ جھاڑ دیتے ہیں. کئی لوگوں نے جاب چھوڑ دیا، بولے ہم کو رو رہے ہیں وہ ڈاکیومنٹری میں، رو رہے ہیں وہ، ہم نے کئی لوگوں کو ایسا کیا ہے، ہمارا دل گوارا نہیں کرتا، ہماری راتوں کی نیند خراب ہو گئی ہے. دھوکا ہے یہ، ایک تو جوا ہے، ایک تو جوا ہے کہ لکیلی ان لکی ایونٹ اگر آپ کے ساتھ ہو جائے تو آپ کو ملے گا، یعنی خوش قسمتی سے ایکسیڈنٹ میں آپ کا نمبر لگ جائے تو آپ کا موقع آ جائے ایکسیڈنٹ کا، تو کسی کو نہیں آپ کو ملے گا. یہ جوا ہے کہ 10 آدمی پیسہ لگا رہے ہیں 10 میں سے ایک کو ملے گا، جوا ہے یہ. اس لیے میڈیکل انشورنس جائز نہیں ہے، میڈیکل انشورنس جائز نہیں ہے. ہاں اگر آپ کمپنی میں جاب کرتے ہو اور وہ کمپنی خود کہے تم ہمارے آدمی ہیں، تم کو جو بھی پرابلم ہم تمہارا سالو کریں گے، وہ اپنی جگہ ہے، وہ ضمانت ہے، وہ کمپنی ذمہ داری لے رہی ہے. لیکن کمپنی بولتی ہے دیکھو وہ صاحب ادھر کھڑے ہیں، میں بات کرتا تمہارا انشورنس کر کے دیتا، چلے گا؟ ہم لوگ چلے گا، تو یہ مڈل مین ہے کمپنی، کمپنی نہیں دے رہی، کمپنی آپ کا کام کر کے دے رہی ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو کمپنی کروا کے کسی اور کمپنی سے دے رہی ہے، تو کمپنی کیا بن رہی ہے؟ ایجنٹ بن رہی ہے، اس میں کمپنی کو بھی کمیشن مل رہا ہے، کمپنی ایجنٹ بن رہی ہے آپ کا انشورنس کرانے کے لیے. تو یہ ساری چیزیں جوئے کی ہیں. آدمی کو لگتا ہے یار میرے پاس میرے بچوں کا کیا ہوگا، کچھ نہیں ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا. آج سے پہلے انشورنس تھا تو لوگوں کا ہوتا تھا، چلتا تھا. آج آدمی کو بتایا جاتا ہے اور عین وقت پہ آدمی کو کچھ نہیں ملتا ہے، عین وقت پہ کچھ ملتا ہے نہیں ملتا ہے، یہ دھوکا ہوتا ہے. تو یہ جو ہے جھوٹ میڈیا جو بتاتی ہے، میڈیا انسان کو جو ہے خوبصورت کر کے چیزیں بتاتی ہے. اور میڈیا کا ایک کام یہ بھی ہے کہ انسان کا جو جینے کا لیول ہے اس کے پاؤں سے زیادہ لمبی چادر خریدنے کی تمنا اس میں پیدا کرنا ہے. ایک آدمی اچھا خاصا رہ رہا بیچارہ غریب گھر کے اندر، خوش ہے وہ، اب اس کے گھر میں کہاں سے ٹی وی آ گیا معلوم نہیں، بیوی کی بہت ڈیمانڈ تھی عید کے دن ٹی وی لاؤ، کپڑے مت لاؤ، اب لایا ہو بےچارا ہو. اب اس کے بعد جو ٹی وی میں بتا رہے ہیں اس کو بڑا گھر بڑا گھر بڑا گھر، اب دیکھ دیکھ کے آدمی چاہ، کون آدمی نہیں چاہتا ہے، کون آدمی نہیں چاہتا اس کے گھر کے باہر گارڈن ہو، جھولا ہو، اس کے اندر بچے کھیل رہے ہیں وہاں پر، اور اس کا بچہ جو ہے وکیل کے جو ہے ٹوپی پہنا ہوا ہو، ڈاکٹر ہو، مائکروسکوپ میں دیکھ رہا ہو، کون نہیں چاہتا ہے. تو میڈیا کیا کرتی ہے، ایک آدمی کا جو سیدھا سادھا غریب آدمی چل رہا تھا اس کی گاڑی، اس کو بولتی ہے تم تھوڑا اور اوپر اوپر چھلانگ لگاؤ زبردستی، اور ایسا طریقہ اپناؤ کہ تم سود کے ذریعے سے تم قرضے لو اور تم اچھا جیو، جیو نا اچھا. اور پھر اس کے بعد پوچھنے کو نہیں آتی میڈیا تمہارا کیسا چل رہا. آدمی بولتا بھائی फेड़ फेड़ के मेरी हालत खराब हुई, कर्जा जिधर का उधर ही है, इंटरेस्ट ही फेड़ रख का तो भाग के जाओ, ऐसा हो रहा मेरे को। होता कि नहीं होता ऐसा? या फिर क्या करता आदमी, फिर बैंक का कर्जा डुबा के कहीं भाग जाता दो चार साल के लिए सऊदी, और उसके बाद में बैंक भूल जाती तो फिर आता वापस। ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। तो मीडिया जो है हमारा जबरदस्ती एक आदमी को जो है दुनिया की रंगीनी मुजयन करके बताता है, और एक लाइफ स्टाइल उसका जबरदस्ती चेंज करता है। बहुत बड़ा फैक्टर ये है, बहुत बड़ा। और घर घर में है, हर आदमी जो है तमन्नाएं कर रहा है, उसके खर्चे बढ़ रहे हैं, ये महंगा वो ये लो, आप ऐसा जीते, ये खाओ, ये पहनो, ये पियो। उसको जो है हीरो है फिल्म का, कोई स्पोर्ट्समैन है, वो नाइकी पहन रहा हो, ये पहन रहा। एक आदमी का खर्चा होता है, इनकम नहीं है। लेकिन मीडिया क्या कर रहा है, फिल्मों के जरिए से, स्पोर्ट्स के जरिए से, एडवर्टाइजमेंट के जरिए से उसको बता रहा है, महंगा खाओ, महंगा पहनो, महंगा रहो, तुम महंगे हो बहुत, तुम थोड़े सस्ते हो, तुम खुद महंगे हो, महंगे जियो। लाएगा कहां से? क्रेडिट कार्ड, वो भी हम तुमको दे रहे हैं क्रेडिट कार्ड। अब लो कर्जा लो, और फिर इतने दिन में अगर तुमने दिया तो ठीक, नहीं तो हम उतना बढ़ाएंगे, इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। कौन देता? इतना कोई आदमी पाबंद हो, नमाज का पाबंद होता तो उसका होता, नमाज के टाइम का पाबंद नहीं है ये उसके अदायगी का पाबंद होगा टाइम का। टाइम पे नमाज को नहीं आता तो टाइम पे देगा ये लोगों के कर्जे? नहीं देता, हो इंटरेस्ट बढ़ जाता है। तो इस तरह से जो है आप देखिए, पूरी अमेरिकन इकोनॉमी आप देखेंगे तो अमेरिका पूरा का पूरा क्रेडिट कार्ड पे जीता है। उसकी तनख्वाह नहीं है लेकिन वो कर्ज ले लेता है, क्रेडिट कार्ड पे जी रहा है। आम तौर से इंसानों का यह हाल है। तो मीडिया ने लोगों को अय्याश बनाने के लिए इस तरह से ये किया है। बिजनेसमैन है, जितने भी उनका चीजें बेचना है उनको मीडिया के जरिए से लोगों को उसकी लालच देते हैं और खरीदने लगाते हैं, और उनका खर्चा उतना नहीं है, यानी उनका इनकम उतनी नहीं है और खर्चा बढ़ जाता है। जरूरी है आदमी फिर कहीं से लोन के चक्कर में पड़ता है। तो मीडिया का बहुत बड़ा दखल है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में शैतान के बारे में कहा, शैतान ने क्या कहा था, قال ربي بما اغويتني لأزينن لهم في الارض ولأغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين, سورة الحجر آیت نمبر 39-40। ابلیس نے کہا اللہ تعالی سے, قال ربي بما اغويتني, اے میرے رب جب تو نے مجھ کو بھٹکا ہی دیا ہے جنت کے راستے سے, تو زمین میں میں ان کے لیے برائیوں کو خوبصورت بنا کے بتاؤں گا, دنیا کو کیا کروں گا, بیوٹیفل بنا کے پیش کروں گا, گناہ برے کام اچھے بنا کے پیش کروں گا, لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ, برے کام اچھے۔ اب دیکھیے میڈیا میں کیا ہے, لڑکا لڑکی ماں باپ کو دھوکہ دے کے بھاگ جائیں, گھر چھوڑ کے جائیں, تو کیا یہ اچھا ہے کہ برا ہے؟ میڈیا میں اچھا ہے, یہ برا نہیں ہے۔ آج برائیوں کو اچھا کر کے بتایا جا رہا ہے۔ نکاح سے پہلے کالج میں دو فرینڈ بن جائیں, अच्छा माना जाता है, इसको बुरा नहीं माना जाता है। ये फैशन है आजकल का। आज कई गुनाह की चीजें, बुरी चीजें खूबसूरत बन गई हैं। बाप बेटा सब घर के अंदर, लोग उसको बुरा नहीं समझते। कितनी चीजें बुरी हैं आज उसको अच्छा समझा जा रहा है। अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। फिल्में देखता है आदमी और चाहता है कि हाँ ऐसा ही हूं, ये भाग के जाए दोनों, ताकि जाके शादी करें कहीं तो भी जाके। होता है कि नहीं होता है? मेंटेलिटी बिगाड़ी जा रही है, मेंटेलिटी। इसके घर में होगा तो पसंद आएगा इसको, लेकिन उसके दिल में वो अच्छा बन रहा है। आज देखिए, आज से 10-15 साल पहले जो माशरा था, जो लोगों के अंदर थोड़ा सा डर था, आज वो भी निकल रहा है। और कॉल सेंटर के नाम पे आप देखिए, क्या कॉल सेंटर हो गए, वो वाकई कॉल सेंटर हो गए, वो है कि नहीं है, वाकई कॉल सेंटर। अल्लाह जिसकी हिफाजत करे वो बचेगा बेचारा मुसलमान, लेकिन क्या माशरा हो गया, पूरा अमरीका बन गया, वो पूरा फ्रांस बन गया, पूरा यूरोप बन गया। वो ईदे भी वहां की यहां मनाते बराबर, छुट्टियां भी वहां की यहां, तो पूरा कल्चर वहां का यहां आ रहा है, मालूम नहीं क्या होगा। لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ, जमीन में मैं उनको बुराइयां खुशनुमा बना के दिखाऊंगा और सब के सब को मैं भटका दूंगा। إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ, लेकिन बस तेरे कुछ चुने हुए गिनती के बंदे होंगे जो मेरी लपेट में नहीं आ पाएंगे, उनको छोड़ के मैं सबको भटका दूंगा। तो ये وسائل الاعلام جو یعنی میڈیا ہے, اس کا بہت بڑا دخل ہے۔ نمبر دو, انسان میں بھی دنیا کی ہرس ہے, دنیا کی چاہت۔ آدمی چاہتا ہے یہاں بڑا بنے, بڑی کمپنی میری ہو, بڑا گھر میرا ہو,
میرے بعد میری جو ہے اولاد اچھی جیے. دنیا کی چاہت بھی ایک انسان کو اس چیز میں ڈالنے کا ذریعہ بنتی ہے کہ میں بھی کچھ بنوں, میں بھی کچھ کماؤں, میرے پاس بھی اچھا خاصا ہو. یہ جو ہے آدمی کو سود میں اور قرضوں میں پڑھنے کے لیے مجبور کرتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لو کان الابن آدم وادیان من مال لابتغى ثالثا, آدم کے بیٹے انسان, اس کے پاس اگر دو وادیاں اگر مال کی ہوں تو بھی وہ تیسری وادی کی تمنا کرے گا. دو وادیاں, دو پہاڑوں کے بیچ میں کی جگہ کو وادی بولتے ہیں, تو دو وادیاں اگر اس کو دے دی جائے ایک بھی نہیں تو کیا بولے گا, تین ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا ہے. کسی کو بھی آپ دیکھو, انسان کی فطرت نہیں ہے. اگر اس کو یعنی دو وادیاں ملیں گی تو بولے گا تین, تین بولیں گے تو چار, اس کو کم ہی لگتا ہے ہمیشہ. وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابَ, اور آدم ابن آدم کے پیٹ کو مٹی کے سوا کچھ نہیں بھرتی ہے. یعنی قبر میں جاتا ہے, جب پیٹ پھٹ جاتا ہے, پیٹ میں مٹی چلی جاتی ہے, تبھی جا کر اس کا پیٹ بھرتا ہے, اس کے بغیر بھرتا نہیں ہے. انجام یہی ہے. وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ, اور اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کی توبہ کو قبول کرتا ہے. اس کو بخاری مسلم نے روایت کیا ہے. تو دوسرا ایک بہت بڑا سبب حرص ہے آدمی کی, وہ دنیا میں بڑا بننا چاہتا ہے, خوب اس کے پاس مال ہو, اس کی تمنائیں ہوتی ہیں دنیا کی زندگی کے اعتبار سے, یا میرے مرنے کے بعد میری اولاد, بیوی, بچے, ان کے اعتبار سے. اس وجہ سے بہت سارے لوگ سود سے جڑ جاتے ہیں. نمبر تین, دوسروں سے کمپٹیشن. میرے بھائی کا بہت اچھا چل رہا تو میرا بھی اس سے زیادہ اچھا چلنا چاہیے, تو کمپٹیشن کیا کرتا, ارے اس کی یامہا تو میں کیا لاؤں گا, پلسر. وہ فلانی وہ اگر بائک لایا تو میں کیا لاؤں گا, کار لاؤں گا میں. تو اس وجہ سے بھی جو ہے آدمی میں مسابقت کی وجہ سے ایک آدمی, اب اس کے پاس انکم تو نہیں ہوتی ہے, اب لوگ بیٹھے ہیں سودی قرض لے کے, تو اب یہ جا کے کیا کرتا ہے, فوراً لے لیتا ہے غیرت کی وجہ سے کہ میرا بھائی پہلے غریب تھا, آج کیا ہو گیا, امیر, اور میرے بچے اس کے بچے کے منہ کو دیکھ رہے, ٹھیک ہے میں بھی قرضہ لیتا ہوں, ایک لاکھ لاؤ ادھر, شروع ہو گیا, میں بھی خوش رہنا چاہتا ہوں, میرے بھی بچے خوش رہیں. تو دوسروں کے کمپٹیشن کی وجہ سے دنیا میں آپ کبھی بھی کمپٹیشن میں جیت نہیں سکتے. ایک کو ہرانے کے بعد دوسرا لائن میں کھڑا ہوا ہے, ہر بڑے سے ایک بڑا ہے, ہر امیر سے ایک امیر ہے, آپ کس سے کمپٹیشن کرتے ہو, آپ کس سے کمپٹیشن, کسی سے جیت نہیں سکتے. آپ ایک سے جیتے دوسرے سے آپ ہار جاؤ گے, تو ہمیشہ منہ چھوٹا ہی رہے گا. آدمی جتنا ہے اس پہ خوش رہے بہت ہو گیا اس کے لیے, کسی سے کمپٹیشن نہیں کرے, یہ سکون کے لیے ضروری, اس کو یاد رکھیے. آپ سکون کی نیند کی چابی ہے, آپ کمپٹیشن چھوڑ دو. جو کمپٹیشن آپ سے, آپ جو آدمی آگے بھاگ رہا ہے, آپ بولو میں خوش ہے, آپ اپنے پھٹے کپڑے بولا بالکل مزے میں بھائی, تو وہ چھوٹا ہو جائے گا آپ کے سامنے. مالدار آدمی بولے گا اس کو میرے سے کمپٹیشن نہیں ہے, کیونکہ آدمی جیت کے خوش ہوتا ہے, سامنے والا آپ سے لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے اور وہ اپنے اس میں خوش ہے, تو وہ ہارے جیسا لگتا اس کو. ایک آدمی کے پاس بہت مہنگی چیز ہے, دیکھا کیا کیسا ہے آپ کے پاس, دوسرے کے پاس چھوٹی چیز ہے, بولا میرا بس خوش ہے, میرے کو نہیں چاہیے, میرے کو اس کی کوئی ویلیو نہیں, میرے کو نہیں چاہیے. تو آدمی لوگوں کو نہیں چاہیے تیرے کو, تو اس کو لگے یہ چھوٹا ہے کہ کیا, ایسا لگتا ہے آدمی کا. تو انسان بہت کمزور مخلوق ہے, بہت کمزور مخلوق ہے, وہ دوسروں کو کم چھوٹا بتا کر خوش ہوتا ہے. ہاں سب کو لگ رہا ہے کہ میرے پاس ان سے زیادہ ہے, دوسرے مایوس ہوگا تو اس کو لگتا ہاں میں بھاری ہوں. یہ اسلام نہیں ہے, اسلام نہیں ہے. یہ اسلام کیا ہے, اسلام دوسروں کو خوش کر کے خوش ہونا ہے, خود محروم ہو کے دوسروں کو خوش کرنا, یہ اسلام ہے. جو زکوٰۃ اور سود میں ایک دم بعد المشرقین ہے, زکوٰۃ دیکھیے کدھر ہے اور سود دیکھیے کدھر ہے. اسلام زکوٰۃ کی مینٹیلٹی بنانا چاہتا ہے, سود کی نہیں. تو مسابقہ ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے, اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو, جان لو دنیا کی زندگی کیا ہے, لعب ولہو, کھیل تماشا ہے. دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے. وزینۃ, اور بس رنگینی ہے, خوبصورتی ہے, اور کیا ہے. وتفاخر بینکم, اور آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا ہے, اور کیا ہے. وتکاثر فی الاموال والاولاد, اور مال اور اولاد پہ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے آگے بڑھنا, بس اتنا ہی ہے دنیا, اور کچھ نہیں ہے. کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ, جیسے کچھ بارش ہو. اس کی مثال کیسی ہے, بارش ہوئی تو بیج بونے والے کسان کو بارش کی وجہ سے جو نبات اگی اس سے بہت خوشی ہوئی, کیا اگا میرا کھیت میں بہت کچھ اگ گیا. ثم یہیج فتراہ مصفرا, پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ یہ جو ہرا بھرا کھیت اس کا تھا سوکھ کے پیلا ہو گیا, سوکھ کے کیا ہو گیا پیلا ہو گیا. ثم یکون حطاما, پھر وہ کیا ہو گیا جھڑ کے ختم ہو گیا بھوسا بن گیا. وفی الآخرة عذاب شدید ومغفرة من اللہ ورضوان, لیکن آخرت میں کیا ہے دو آپشن ہیں, شدید عذاب بھی ہے اور اللہ کی مغفرت اور اللہ کی رضا بھی ہے. کیا چاہیے دیکھو دنیا میں تو بس یہ چار دن کی کھیتی ہے تمہاری ہری بھری, اس کے بعد کیا ہونے والا ہے سب بھوسا بننے والا ہے, یہ دنیا کی ساری رنگینی قیامت کے دن دھول بن کے اڑا دی جائے گی. کیا ہوگا قیامت کے دن ستارے چاند زمین سب توڑ پھوڑ کے دھول بنا دی جائے گی, سیمنٹ کی فیکٹری میں جیسی دھول ہوتی ویسا ہی سارا ہونے والا ہے قیامت کے دن سب دھول. وفی الآخرة عذاب شدید ومغفرة من اللہ ورضوان وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور, اور دنیا کی زندگی دھوکے کی پونجی کی سوا اور کیا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. یہاں آگ بند ہوئی سب ختم, یہاں آگ بند ہوئی سب ختم, یہ خواب کی طرح ہے, اصل جاگنا مرنے کے بعد ہے. یہ سورہ الحدید کی آیت نمبر 20 ہے. تو تیسری وجہ آپس کا کمپٹیشن بھی ہے, وتفاخر بینکم, اللہ نے کہا آپس میں فخر کرنا ایک دوسرے پر, اس وجہ سے بھی آدمی حرام میں پڑتا ہے. نمبر 4 اسراف اور تعیش, جیسا کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں عیش پرستی, جیسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں دوست مالدار ہیں ان میں جینا, اب ان کے خرچے بڑھے اس لیے کہ ان کے ابا بڑھے, اب اس کے ابا چھوٹے ہیں لیکن اس کے خرچے اس کے بھی بڑے ہوتے ہیں, تو یہ کیا کرتا ہے اس طرح سے سودی چیزوں میں اپنے آپ کو گرفتار کرتا ہے, کریڈٹ کارڈ میں کبھی بینک میں کبھی کہیں چوری کبھی اور بھی بہت کچھ آگے چلا جاتا ہے. تو ایک آدمی جو ہے اب زبردستی اپنے خرچے بڑھا لیتا ہے, کیوں اس کو ضرورت سے زیادہ اس کی چاہت ہوتی ہے, تو وہ ضرورت کے دائرے میں جینے کی بجائے حاجت کے دائرے میں جینے کی بجائے چاہت کے دائرے میں جینے لگتا ہے, اس کا رینج بڑھائے ذرا, پھر آدمی کے خرچے اور انکم میں جب جھگڑا ہو جاتا ہے تو پھر آدمی حرام کی طرف بھاگتا ہے. تو ایک عیش پرستی بھی ہوتی ہے, آدمی اپنے گھر میں ایسی چیزیں بھر دیتا ہے جس کی ضرورت نہیں ہے اس کو, بس دیکھا اس ایڈ میں یہ دکھائی دیا بھاگو لے کے آ گیا, بیوی نے بولی او جی وہ دیکھو نا کتنا اچھا ہے, اب بیوی کی چاہت پوری نہیں کرنا یہ تو مسلمان کی تقدیر میں اس پہ منع ہے, پہلا حکم ہے پانچ ارکان میں چھٹا ہے, کیونکہ پھر برتن پٹکنے کی آواز کون سنے گا, پھر جو بھی دے گی ٹیفن بھی دے گی تو جھٹکے کے ساتھ میں دے گی, وہ جھٹکے کون برداشت کرے گا, تو جھٹکے سے ہٹ کے چلنا ہے اس کو, تو اس کے لیے کیا کرتا ہے اس کی ہر تمنا پوری کرتا ہے. یا زیور دیکھ لیے اس نے کسی کے نکاح میں لے گیا ہے اس کو, اب دیکھا کوئی زیورات کا ٹوکرا پہن کے آئی ہے, عورتوں کا ٹائم ہوتا ہے نا دوسرے کی شادی میں دلہن بنتی بیچاری, اب دیکھا اس نے کہ اس کو کان میں ناک میں سر پہ اور دانتوں میں بھی پہن لے اس کے بس میں ہو, تو اب دیکھو کتنے زیور ہیں اور تم تو شادی میں بھی دیے میرے کو تو اتنا کم دیے, تو اب پیچھا پکڑ لیتی ہے اگلی تنخواہ میں ایسا کرنا, اب اس کی تنخواہ ویسے بھی مسکین, اب یہ کیا کرتا ہے حرام کہیں نہ کہیں سے یا سود کے اوپر قرضہ لے کے ایسا کرتا ہے. تو جو ہے اسراف اور تعیش غیر ضروری چیزوں میں خرچ کرنا یہ بھی سود میں پڑنے کا ذریعہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایاک والتنعم فان عباد اللہ لیسوا بالمتنعمین, خبردار عیش پرستی سے بچو اس لیے کہ اللہ کے نیک بندے عیش پرستی میں نہیں جیتے ہیں, اللہ کے نیک بندے عیش پرستی میں نہیں جیتے ہیں. اس کو امام احمد اور بیہقی نے روایت کیا ہے. اسی طرح سے بعض لوگوں کا واقعی یعنی سود میں پڑنے کا, جیسے اس سے پہلے میں بتایا ہوں, واقعی ان کا ریزن جینوئن ہوتا ہے بیماری کی وجہ سے یا ایک دم پریشانی کی وجہ سے مجبور ہو کر ایک آدمی کھانے کا بھی محتاج ہو جائے, وہ مجبوراً کہیں نہ کہیں سے سودی قرض لے لیتا ہے, یا کسی کا قرض پر قرض ہوتا چلا جائے, اب بولتا سارے قرض کا ایک قرض بڑا بینک سے لے لیتا ہے سب کو پھیر دیتا ہے سب کو ادا کر دیتا ہے. اگرچہ یہ حرام ہے لیکن یہ اس میں ذمہ دار سماج بھی ہوتا ہے, سماج اگر سماج میں صحیح نظام ہو اور غربا اور فقرا کی دیکھ بھال ہو تو یہ لوگ ایسا کام نہیں کریں گے, جو لوگ واقعی مجبوری کی وجہ سے سود میں پھنس جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ, اللہ نے تم پر حرام کر دیا ہے مردہ گوشت اور خون اور خنزیر کا گوشت اور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا جائے اس کا کھانا. اور فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ, اور جو بغاوت کا جذبہ نہ رکھتے ہوئے اور سرکشی نہ کرتے ہوئے مجبور ہو جائے اور اس کو استعمال کرے مردہ جانور کو کھانے میں, تو ایسا انسان اپنی جان بچانے کے لیے اگر ایسا کرتا ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. ان اللہ غفور رحیم, اللہ تعالیٰ غفور ہے رحیم ہے. تو جو آدمی ایسی مجبوری پہ پہنچ جائے کہ اس کی زندگی موت کا مسئلہ ہو جائے اور کہیں سے مدد نہ ملے اور پھر ایسی صورت میں پھنس جائے, تو علماء نے ایسی مجبوری کے لیے اس کے لیے رخصت بتائی ہے, لیکن یہ پھر بھی اس کو کوشش پوری اپنی طرف سے کرنا چاہیے کہ حلال ہی حاصل کرے. لیکن اگر مجبوراً کوئی آدمی اس میں جاتا ہے تو پورا سماج اس کی وجہ سے گناہگار ہو جاتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں سود سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے. نمبر ایک, آدمی تقوی کو اپنا شعار بنائے, وہ حلال و حرام کا احساس اپنے اندر پیدا کرے اور وہ حرام کی بجائے بھوک کو پسند کرے. حرام کی بجائے بھوک کو, غریبی کو, مفلسی کو پسند کر لے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو تقوی اگر پیدا کر لے, اللہ کا ڈر, آخرت کا ڈر پیدا کرے, سود سے بچنا آسان ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے, تقوی اختیار کرے, اللہ اس کے لیے راستہ نکالتا ہے اور ایسی جگہ سے اس کو رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہو. آدمی تقوی تو اختیار کرے, آدمی ایک قدم اللہ کی طرف بڑھائے, اللہ تعالیٰ اپنی مدد کا اس کے اوپر اس کی طرف راستہ کھول دیتا ہے. لیکن آدمی ڈرے پھر اللہ کے فیصلے بھی نہیں ہوتے. آدمی ہمت کرے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, جو اللہ سے ڈرتا ہے, تقوی اختیار کرتا ہے, اللہ اس کے لیے راستہ نکالتا ہے اور اس کے لیے ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے جو جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہو. اور ایسے کئی ہمارے بھائی ہیں کہ ان کو معلوم پڑا یہ حرام ہے, انہوں نے اس کو چھوڑ دیا اور اللہ تعالیٰ تھوڑے, آپ بتائیے بس میں سے آپ کودو گے تھوڑا تو امبیلنس ہوگا نا, چلتی بس میں سے کود رہے آپ تو تھوڑا تو آپ ادھر ادھر دھڑپڑ ہوگا تھوڑا, لیکن اس کے بعد آدمی بیلنس ہو جاتا ہے. کیوں؟ غلط بس میں بیٹھا تھا, اب وہاں پہنچنے اس سے اچھا ہے جلدی اترو بھائی, تھوڑا سا تھوڑا لڑکھڑایا چلے گا, لیکن غلط بس میں جانے کا نہیں اپنے کو. تو ایک آدمی ایسی زندگی سے نکلے جو سود کی بنیاد پر تھی اور آدمی حلال کی طرف آئے, تھوڑا اس کو تکلیف آتی ہے. آدمی یہ نہ سوچے کہ کیا حلال کی طرف آ رہا اور اللہ تکلیف ڈال رہا, ایسا ہی ہوتا ہے. شروع میں ٹیسٹ ہوتا ہے, دھلائی شروع میں ہو جاتی ہے اس کی, تو پکا پھر اچھا اندر آ جاتا اور جو کچا ہے وہ دروازے میں آ کے واپس بھاگ جاتا. تو آدمی دین کی طرف آئے, تقوی کی طرف آئے, تو آدمی پر آزمائش آتی ہے, قاعدہ یہ ہے. نہیں آتا نہیں آتا نہیں آتا, نماز کو آتا اسی دن جوتے غائب ہو جاتے اس کی. ڈھونڈتا 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 آدمی پورے ڈھونڈتا, جہاں نہیں رکھا وہاں بھی ڈھونڈتا, خود سے چل کے گئے ہوں گے, بیت الخلا گیا جا کے دیکھتا, کوئی غلطی سے پہن کے گیا ہوگا, کہیں نہیں ملتا. تو پھر بولتا یار کہیں کو آیا, دل میں یہ بھی آتا ہے کیا یار اسی لیے پڑھتا نہیں نماز. تو آدمی ایسا ہوتا ہے, آدمی جب دین کی طرف آتا ہے تھوڑا سا اس کی یعنی اس کی جھاڑ پھٹک ہوتی ہے, تو آدمی اس سے یعنی آدمی اس سے مرجھانا نہیں چاہیے اس کے دل کو. آدمی ہمت کرے ٹھیک ہے اللہ نے لیا تو کیا ہوا, ٹھیک ہے اور دیں گے ہم, اللہ تیار ہے, تھوڑا کچا پکا صحیح بولے, لیکن آدمی ہمت جٹائے اللہ کے لیے. تو یہاں پر ایک بات یہ کہ تقوی آدمی اگر اپنی طرف سے تقوی کا ثبوت دے, اللہ راستہ کھلتا ہے. اور ایک نہیں میں کئی مثالیں آپ کو دے سکتا ہوں, زندہ مثالیں ہمارے اپنے شہر کی, ہمارے اپنے علاقے کی. کئی لوگوں نے ہمت کی, سود کا معاملہ چھوڑ دیا, اللہ نے راستہ ان کے لیے پیدا کیا, شروع میں تھوڑی تکلیف ہوئی. آپ بتائیے کس کو تکلیف نہیں ہے, کس کو تکلیف نہیں ہے, مالدار کو تکلیف نہیں ہے, اس پہ بھی حالات آتے ہیں, ہر ایک پر تکلیف ہے. آپ یہ چاہو کہ نان تکلیف لائف آپ کو ملے, جنت کے سوا کہیں نہیں ہو, نبی کو بھی نہیں ملتی یہاں پہ. تکلیف تو اچھے کو بھی ہے برے کو بھی ہے, تو آپ کائے کو خواہ مخواہ جو ہے تکلیف کی وجہ سے برے بنتے ہو, آپ اچھے بن کے تکلیف اٹھاؤ تاکہ وہ زندگی اچھی بن جائے. تقوی آدمی کے اندر ہونا چاہیے. نمبر دو, قناعت ہونا چاہیے. کوئی بھی آ کے اس کا دل لبھائے وہ اس کے چکر میں نہیں پڑے, بولے ہم کو ایسی زندگی اچھی لگتی ہے. قناعت اس کے اندر ہو, ہم کو سیدھا سادہ جینا ہے, سادہ زندگی آدمی اختیار کرے, خرچے اپنے کیا کرے لمیٹڈ کرے, غیر ضروری خرچے کاٹ دے, اپنے آپ تنخواہ کافی ہو جائے گی, یہاں وہاں جھانکنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. جو آدمی اس کی چادر چھوٹی ہو کیا کرتا ہے, پاؤں پھیلاتا
वो क्या करता है, अपने आप को सोते वक्त में सुखेड़ लेता है, जितनी चादर है उतना ही आदमी अपने आप को सुखेड़ता है, चादर में आदमी अपने आप को एडजस्ट करता है। क्यों? चादर को एडजस्ट कर सकता, इलास्टिक की है क्या, उसको इतनी अकल है, अपनी चादर एडजस्ट नहीं हो सकती, अपन एडजस्ट हो जाने का, हर कितना कॉमन सेंस ही है अपने आप को एडजस्ट करने का, चादर को नहीं, सुखेड़ के सो जाता है। तो ऐसे ही अपना जो मामला है, आदमी खामखा अपने खर्चे नहीं बढ़ाए, अपने आप को खर्चों में क्या करे, एडजस्ट करे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और जो आदमी फकर पर राजी हो जाए, सीधा सीधा यहां पे सांस लेके मर जाए, तो आखिरत उसके लिए बहुत ऊंची है। आपने कोई आदमी सोचे क्या उतने गरीब लोग हम लोग और उन लोग इतने अमीर, ऐसा अगर आदमी सोचता है सोचे तो उसको याद रखिए कि आखिरत में जाने के बाद अमीरों के मुकाबले में गरीबों की जन्नत हाई लेवल की है, इसको याद रखिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, या मैशर अल फुकरा अला उबशिरुकुम, ए फकीरो, फकीरो वो नहीं हमारे यहाँ के प्रोफेशनल, मालूम नहीं थोड़े दिन में उसका भी लाइसेंस निकलेगा, कि कोई बोले बता लाइसेंस, बोले ए लाइसेंस वाला ऐसा वैसा नहीं है, फकीर लाइसेंस चल जल्दी। तो या माशर अल फुकरा, जो गरीब लोग हैं बेचारे फकीर हैं मिस्कीन हैं, ए फकीरों, ए फकीरों की जमात, यानी ए फकीर लोगों, गरीब लोगों, मिस्कीन लोगों, परेशान हाल लोगों, अला उबशिरुकुम, क्या मैं तुमको खुशखबरी न सुनाऊं, इन फुकरा अल मुमिनीन यदखुलून अल जन्नत क़ब्ल अग्नियाइहिम بنصف يوم 500 عام, मेरी उम्मत के जो लोग फकीर हैं, गरीब हैं, मिस्कीन हैं, इसी हाल में दुनिया से गए, वो इस उम्मत के अमीरों से आधे दिन पहले जन्नत में जाएंगे। आधा दिन यानी 500 عام, 500 साल पहले जन्नत में जाएंगे, 500 साल पहले जन्नत में जाएंगे। गरीब लोग पट 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 हिसाब ही नहीं अपना, तो खा लिया तो वो झड़ती लो अपनी, कुछ नहीं अपने पास, अमीर को हिसाब देना पड़ेगा, इधर खर्च किया, उधर खर्च किया, इधर किया, उसको देना पड़ेगा। अल्लाह ताला हमारे अमीरों को भी खैर वाला बने, उनका भी हिसाब आसान कर दे। लेकिन गरीबों के लिए क्या है, कुछ भी नहीं है अपने पास, देखो कुछ नहीं, चलो जन्नत में, 500 साल पहले जन्नत में जाएंगे। तो ये इब्ने माजा की रिवायत है। तो एक आदमी अगर उसको दुनिया में नहीं मिलता है, वो मायूस ना हो, अगर आज नहीं मिल रहा है कल की उम्मीद बांधे, आसान हो जाता है, हिम्मत बढ़ जाती है उसकी। नंबर तीन, जैसे रोजे में कैसा इफ्तार का सोच सोच के अच्छा लगता है, जरा इफ्तार में घर में ये बन रहा है, इफ्तार में ये खाऊंगा मैं, तो रोजा निकल जाता है उसका, अच्छा है, बच्चे को बोलेंगे रोजा रखेगा, शाम में खिलाएंगे आइसक्रीम खिलाएंगे, तो वो रोजा भी क्या होता है उसका, निकल जाता है। तो ये हमारा रोजा है, गरीबों का रोजा है, कि आदमी सोचे चलो कैसी तो निकल जाएगी, आखिरत में अल्लाह ताला देगा, तो ये हिम्मत पैदा करता है आदमी में। नंबर तीन, ज़कात का निज़ाम सही हो जाए, ये बहुत अहम चीज़ है, ज़कात का निज़ाम सही हो जाए। हम ये नहीं कहते हैं कि मदरसों को नहीं देना चाहिए, वाकई मदरसे भी हकदार होते हैं, लेकिन मदरसों का मामला आज ये हो गया है कि पूरी ज़कात उम्मत की मदरसों में चली जाती, कई गरीब लोग ऐसे रहते हैं कि उन तक ज़कात पहुँच नहीं पाती है। तो इस तरह से जो है, अगर ज़कात का सही निज़ाम हो जाए कि उम्मत में या तो इज्तिमाई ज़कात का निज़ाम हो, या फिर एक आदमी इन्फिरादी सतह पर अपनी ज़कात देता है तो तहकीक करके देता है, शो के लिए ज़कात नहीं देता है कि मेरा ये मदरसे में जा रहा, मेरा वो मदरसे में जा रहा, बल्कि वाकई जो फ़ुक़रा हैं उन तक पहुँचाता है, तो ये जो गरीब लोग हैं, ये लोग गलत जगह पर नहीं जाएंगे। आप बताइए, अगर इज्तिमाई सतह पर शहर की एक ज़कात का कोई निज़ाम ऐसा हो जाए हर शहर में, और वहाँ पर ईमानदार लोग उसको संभालें, ईमानदार लोग उसको संभालें, और वो ज़कात सारे शहर के मालदारों की वहाँ जमा हो, और बराबर जितने फुकरा हैं उनका रिकॉर्ड हो, और उनको बराबर वो ज़कात पहुँचती हो, बताइए कौन आदमी काहे को इधर उधर जाएगा। लोगों का बिजनेस सेट करके दे दिया, और उनको उनका जो है मुँह चालू करने के बजाय हाथ चालू कर दिया, समझ रहे हैं आप, यानी उनको ऐसा बिजनेस सेट करके दे दिया ज़कात के जरिए से, कि अब वो खुद अपना कमाता रहे साल भर, एक बार खा के बैठ नहीं जाए, बल्कि उसको सेट करके दे दें। तो अगर ज़कात, और आप क्या जानते हैं, ज़कात लाखों की निकलती है लोगों की, कई कई लोग हैं जो लाखों से ज़कात निकालते हैं, ऐसे भी लोग हैं जिनकी ज़कात इतनी निकलती है कि एक साल में वो खर्च भी नहीं कर पाते, इतने भी मालदार मुसलमान हैं। अगर एक ऐसा निज़ाम हो ज़कात का कि ये ज़कात एक जगह जमा हो और सही तौर पर उसका खर्च हो,
اور غریبوں اور فقیروں تک ہو تو مسلمانوں کو ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی تعریف کی نیک بندوں کی, اللہ نے فرمایا الذین امکناہم فی الارض, اللہ کے نیک بندے وہ ہیں کہ جب زمین میں ہم ان کو اقتدار دیتے ہیں, پاور دیتے ہیں, تو اقام الصلاۃ وآتوا الزکات, وہ دو کام کرتے ہیں, ایک نماز قائم کرتے ہیں اور دو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں, اور وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ, اور نیکی کا حکم دیتے ہیں برائی سے منع کرتے ہیں, وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ, اور چیزوں کا انجام اللہ ہی کے پاس ہے. تو اللہ نے بتایا کہ جب مسلمانوں کو اختیار, اقتدار, پاور ملتا ہے, اتھارٹی ان کے ہاتھ میں آتی ہے, تو وہ کیا کرتے ہیں, زمین پر زکوٰۃ کا نظام قائم کرتے ہیں. تو یہ بھی ایک بہت اہم چیز ہے جو ضروری ہے, لیکن بہت امانت داری سے ہونا ضروری ہے اور ٹرانسپیرنٹ ہونا ضروری ہے, ورنہ امت بہت ڈینجر ہے, خود بھی کھائے گی دوسروں کو بولے گی معلوم نہیں یہ لوگ بھی کھاتے ہوں گے, تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. مزید یہ کہ ایسے نظام میں ایسا بھی نہیں ہو کہ زکوٰۃ قرض کے طور پر دی جائے, یہ جائز نہیں ہے کہ لے زکوٰۃ اور واپس لا کے دے, زکوٰۃ دے کر واپس نہیں لے سکتے ہیں, اس کو مالک بنانا ضروری ہے کہ دے دیا ختم, زکوٰۃ ایسی ہونا چاہیے, یہ بھی یاد رکھیں. ورنہ کچھ لوگ بولتے ہیں ایک انسٹیٹیوٹ کھولیں گے اور قرضے کا سسٹم چالو کریں گے جیسے بینک کا ہوتا ہے, زکوٰۃ جمع کریں گے, قرض دیں گے, پھر واپس وہ لا کے دے گا, چلاتے رہیں گے, ملٹی پلائی کریں گے, ایسا نہیں کر سکتے ہیں. زکوٰۃ میں مالک بنانا ضروری ہے, یہ لے واپس مت دے, یہ زکوٰۃ ہے, واپس نہیں لے سکتے اس سے, وہ قرض ہوا اگر واپس لیتے ہیں تو, زکوٰۃ قرض نہیں ہوتا ہے. نمبر چار, مسلمانوں میں جو مالدار ہیں وہ اپنا ہاتھ ڈھیلا کریں, یعنی جو مالدار ہیں جن کے پاس اپنی ضرورت سے زیادہ ہے, ایسے لوگ جتنا ان کے لیے ممکن ہے, جتنی اللہ کی توفیق ان کو ہے, اس میں غریبوں اور فقیروں کے لیے دیں. کئی ایسے گھر ہوتے ہیں, اللہ کا احسان ہے ہمارے یہاں بھی چلتا ہے, اللہ ان لوگوں کو خیر و عافیت دے اور ان کے مال میں برکت دے جو ایسا کرتے ہیں. کئی گھر ایسے ہیں جو خود نہیں کما سکتے ہیں, کوئی بیوہ ہے, کوئی ایسا ہے جس کے گھر میں گھر کا ذمہ دار اپاہج ہے, کچھ نہیں کر سکتا, بستر پر پڑا ہے. تو ایسے ہمارے ہیں بھائی کچھ لوگ جو اس طرح سے ان لوگوں کو ہر مہینہ ان کا اناج وغیرہ بھرتے ہیں. اگر ہر علاقے میں ایسا ہو جائے اور ایک دم ایمانداری سے ہو, اور جو دینے والے ان کے ہاتھ میں پاور ہو, دینے والے تو کل کو کوئی ان کے ذہن میں غلط بات نہیں آئے کہ معلوم نہیں ان تک پہنچ رہا کہ نہیں پہنچ رہا, اگر وہ لوگ اس میں انوالو ہو کر جو بھی مالدار ہیں, اگر ہر آدمی جو مالدار آدمی ہے اپنی, اگر اس کے 50,000 کماتا ہے, اگر 5,000 نکال دیتا ہر مہینہ, آپ بتائیے گھر چل سکتا ہے اس میں؟ کیوں ایک مسلمان عورت حجاب چھوڑ کے کسی کے گھر میں کام کرنے کو جائے گی؟ کیوں جائے گی؟ کیوں کسی غیر مسلم کے یہاں کام کر کے اس کی نگاہوں کے ڈورے اس پہ ڈال رہا ہے وہ؟ کیوں اس کی جو ہے بے حیائی تک اس کو بھی خوبصورت بن کے جانا پڑے گا, ورنہ جواب نہیں ملتا ہے. کیوں ایسا ہوگا؟ کیوں جو ہے جوان بچیاں گھروں میں بیٹھی رہیں گی؟ اس لیے کہ ان کا نکاح کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے, ان کے لیے ان کے پاس کچھ ہے نہیں, پہننے کو ڈھنگ کے کپڑے نہیں ہیں, ایسا ہے گھر ہیں؟ تو آج مسلمان لوگ کتنے کماتے ہیں, 50-50, 60-60 ہزار کماتے ہیں, اور آج جو ویسٹ کا مال کھلا ہے ادھر, اس سے تو اور بھی تنخواہ بڑی ہوئی ہے, 12ویں پاس ہے اور 20-20 ہزار کما رہے ہو. تو ایسا آج اتنی بڑی بڑی تنخواہ مسلمان کے پاس ہے, لیکن میڈیا برابر اس کو نکال رہی ہے, اس کے خرچے بھی بڑھ جاتے ہیں, اس کے خرچے برابر, پہلے 5 میں جیسے چلتا تھا ابھی 20 میں ویسے ہی چلتا ہے. اگر وہ اپنا تھوڑا پیسہ نکالے اور غریبوں کو, خود ہی اس کو معلوم ہے غریب گھر ہے, کسی کو بیچ میں لینے کی بھی ضرورت نہیں, اگر چپ چاپ جا کے عزت سے وہ اس کو مدد کرتا ہے, وہ گھر چلے گا. ایسے کتنے گھر ہیں, کتنا اچھا معاشرہ بن سکتا ہے اگر مالدار تھوڑا سا وقت اپنا نکال کے سوچے کہ میری بستی میں کون غریب آدمی ہے جس کو میں دوں اور احسان نہیں جتاؤں. بعض لوگ ایسا بھی ہوتے ہیں دیتے ہیں اور کل سے کام پہ آ, تو اس سے کوئی آدمی کام نہیں لے, اس پہ احسان نہیں جتا ہے, اس کو اپنا غلام نہیں بنائے, بلکہ اس کی مدد کرے اور اجنبی بن جائے اس کے لیے. اگر اس طرح سے اگر زکوٰۃ صحیح استعمال ہونے لگے اور قرض لوگ دینے لگے لوگوں کو, چلو قرض ہی صحیح, تعاون نہ صحیح, قرض بھی دینے والے بنے اگر لوگ, تو بھی بہت بڑا فائدہ مسلمانوں کو ہو سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل الاعمال ان تدخل على اخيك المؤمن سرورا, سارے اعمال میں سب سے بہترین افضل عمل یہ ہے کہ تو اپنے مسلمان بھائی کو خوش کر دے. ایک بیچارہ پریشان حال غمگین ہے, تو اس کو کچھ عطا کر کے, کچھ مسئلہ اس کا حل کر کے اس کو خوش کر دے. او تقضی عنه دینا, یا اس کا قرضہ ہی تو ادا کر دے، او تطعمہ خبزا، یا تو اس کو ایک روٹی ہی کھلا دے، یہ سارے اعمال میں سب سے افضل عمل ہے۔ اس کو ابن ابی الدنیا نے قضاء الحوائج میں اور امام البیقی نے شعب الایمان میں روایت کیا، یہ حسن روایت ہے۔ تو اسی طرح سے ایک حدیث میں آپ نے فرمایا، کان رجل یداین الناس، ایک آدمی تھا جو لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا، فکان یقول لفتاہ، اس کا ایک اسسٹنٹ تھا، ایک نوجوان تھا جو جا کے سب جمع کرتا تھا وصولی، اس سے کہتا تھا، اس کو وصولی کرنے والے سے کہتا تھا، اذا اتیت معسرا، اگر کسی قرض دار کے پاس ہو جائے، یعنی جس کو قرضہ دیا ہوا ہے اس کے پاس جائے، فتجاوز عنہ، تو اس کو تھوڑی ڈھیل دے دینا، اگر ویسا ہو تو ڈھیل دے دینا، نرمی کرنا اس کے ساتھ، لعل اللہ یتجاوز عنا، ہو سکتا ہے اسی کی وجہ سے اللہ تعالی ہم سے ہم کو ڈھیل دے قیامت کے اندر، انہیں ہمارے بارے میں آسانی کر دے، اگر ہم اس کو آسانی دے دیتے ہیں قرضے میں تو اللہ ہو سکتا ہے ہم کو آسانی دے دے، فلقی اللہ فیتجاوز عنہ، فتجاوز عنہ، تو وہ بندہ جب مرا اللہ سے ملا، اللہ نے اس کو بھی آسانی کر دی، اللہ نے کہا، میں ایک روایت میں اللہ نے کہا تو بندے کو ڈھیل دیتا ہے، تو بندے کو معاف کرتا ہے، میں زیادہ حقدار ہوں، میں زیادہ سخی ہوں، اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ تو اس کو امام بخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ تو چوتھی چیز یہ بھی ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو مالدار، بہت زیادہ مالدار ہیں، جن کے پاس گننے کے لیے ٹائم نہیں ہے، ایسے بھی لوگ ہیں، تو ان لوگوں کو چاہیے کہ اپنے مال کو روک کے نہ رکھیں، قبر میں جانے والا نہیں ہے، یہ کیا کریں، اس کو انویسٹ کریں قرض کے ذریعے سے یا کسی اور طریقے سے، مسلمانوں میں یہ مال جائے اور مسلمان ان کی زندگیاں بنیں۔ لیکن اس میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے، دینے والا بولتا آتا نہیں۔ تو پانچویں چیز یہ ہے کہ مسلمان معاشرے میں یہ بھی چیز ہونا چاہیے کہ جو آدمی قرض لیتا ہے، چاہے غریب کا لے مالدار کا لے، قرض ادا کرنے میں امانت دار ہو۔ ایک آدمی اگر قرض لے کے ادا نہیں کرتا ہے، وہ دس آدمی کا راستہ بند کرتا ہے، دس آدمیوں کو نہیں ملنے کا ذریعہ یہ بنتا ہے۔ تو ایک آدمی جو ہے، یعنی جو قرض لیتا ہے، مسلمان معاشرے میں اگر یہ ماحول ہو جائے، بہت ساری ایسی یعنی اسلامی بینکیں کھلی، الامین، الفمین، یا جو بھی اس طرح کے تھے، اب کھلے، بیچارے چار دن چلے، بولے لے کے تو جا رہے، لا کے دے رہے نہیں، اب وہ بھی کیا کرتے، ایک سال دو سال کے بعد اپنی چوپڑی بند کرتے اور باہر بورڈ لگاتے، آج کے بعد آنا نہیں ادھر، اور آئے تو جو پچھلا لے جائے تھے وہ لے کے آنا، نہیں تو آنا نہیں، اور ویسے بھی کوئی جاتا نہیں واپس، اور وصولی کرنے جائے کوئی آدمی تو پھر لینے والا جو شروع میں آیا تھا وہ کیسا نرم تھا، چوزا بن کے آیا تھا ایک دم، بھائی دے دو ہم کو، ہمارے لیے مسئلہ ہمارا حل کر دو، بینک میں آیا لے کے گیا، اب بیچارہ بینک کا کلیکشن کرنے والا گیا اس کے پاس، اور بھائی لاؤ آپ کا جو انسٹالمنٹ نہیں آیا، یعنی بغیر سود کے کہہ رہا ہوں میں، اسلامی بینک میں جتنا لیا تھا اتنا ہی دو، اور بولتا جاؤ کل آؤ، تھوڑے دن کے بعد بار بار جان لگے، ارے کیا آدمی ہے، ایک بار بولا نا، پھر یہ کیا ہو جاتا ہے، یہ باس بن جاتا ہے، اور وہ بیچارہ بولتا بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں جاتا، پیدل جانا ہے یا گاڑی میں جانا ہے، بولتا یعنی اسٹریچر پہ جانے کا ہے واپس، لینے والے کو بولتا ہے، تو بولتا ہے بھائی میں نہیں جاتا کلیکشن کے لیے اس کے پاس، کیونکہ اس کے پاس ایک بھائی بیٹھے ہوئے تھے، تو مجھ کو دوا کرنے نہیں جانا ہے، تو ایسا ہوتا ہے، تو کون دے گا۔ تو بہت سارے مسلمانوں کے جو اس طرح کے ادارے کھلے فلاح و بہبود کے لیے نیک لوگوں کے، وہ بولے بھائی انہوں نے بریک لگا دی اپنی نیک ہونے کو، انہوں نے بولے اب نہیں کرتے ہم، تو یہ بھی ایک مصیبت ہے۔ اگر قرض لینے والا ٹائم پر دے گا تو یہ دوسروں کے لیے بھی آسانی پیدا کرے گا، اور اپنے لیے بھی آئندہ بڑے قرض کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے۔ تو یہ پنکچوئلٹی اگر ہو مسلمان میں تو بھی یعنی مسلمان معاشرہ صحیح ہو سکتا ہے۔ بہت سارے لوگ، بڑے بڑے مالدار لوگ ہیں، وہ دینے کے لیے تیار ہوں گے اگر معاشرہ مسلمانوں کا ایسا ہو جائے کہ لیتے ہیں برابر ٹائم پہ دیتے ہیں، کیوں نہیں دیں گے وہ لوگ، کیوں نہیں دیں گے۔ آپ بتائیے باہر انویسٹ کرنے سے زیادہ مسلمان میں انویسٹ کرے گا وہ، بولے گا ٹھیک ہے تیرے کو بزنس کرنا ہے، پارٹنرشپ میں دیتا ہوں، لے دس لاکھ، دے گا وہ، کیوں، اس کو گارنٹی ہے، اس کو گارنٹی ہے، یہ امانت دار آدمی ہے، یہ بول کے گیا میں برابر تم کو انسٹالمنٹ دوں گا اور پروفٹ بھی دوں گا، اتنا ایسا ایسا دوں گا، پروفٹ میں تم کو اتنا شریک کیا، برابر لا کے گھر پہ دوں گا میں، بول کے جب گیا وہ لا کے دے گا، اس کی زبان پتھر کی لکیر ہے، کیوں نہیں دے گا آدمی، کیوں نہیں دے گا آدمی، کیوں بینک پہ بھروسہ کرے گا مسلمان، آج دیکھیے کیا حال ہے، آدمی بینک پہ بھروسہ کرتا ہے، بینک میں رکھیں گے تو مال سیف ہے، مسلمان کو دیں گے تو سیف نہیں، یہ حال مسلمان کا ہے، کائے کو کوئی دے گا، اس کی بھی غلطی نہیں ہے جو نہیں دے رہا ہے، لینے والا بھی تو ویسا ہونا چاہیے نا۔ تو امانت داری اگر آئے گی سماج میں تو بھی یہ آسانیاں پیدا ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایما رجل تدین دینا وهو مجمع علی الا یوفیہ، ایک آدمی جو قرض لے اور اس کی نیت نہ دینے کی ہو، ایاہ لقی اللہ سارقا، آپ فرماتے ہیں اللہ سے چور کی حالت میں وہ ملے گا، قیامت کے دن ملے گا تو وہ چور ہوگا اللہ کے نزدیک، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے۔ تو یہ بھی چیزیں ہیں کہ امانت ادا میں ہو تو یہ خیر اور عافیت ہو سکتی ہے۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو ربا سے متعلق تھیں۔ تو اخلاص کے ساتھ اور اتباع سنت کے ساتھ، صحیح عقیدے کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ آدمی دین پر جمع رہے، ایسا آدمی دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ یہ کامیابی دنیا اور آخرت کی ہم سب کو عطا فرمائے اور سارے مسلمانوں کو اپنے دین پر، اللہ کے دین پر، ہدایت کے اوپر جمنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ساری انسانیت کو ہدایت دے دے۔ اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے، اللہ جسے چاہتا ہدایت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی پیدا فرمائے اور ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔